الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون وقال تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقال جل وعلا كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فقال تبارك وتعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آج ہم اسلامی نظام حیات کے جس گوشے سے متعلق گفتگو کرنے چلے ہیں وہ سب سے زیادہ پیچیدہ بھی ہے سب سے زیادہ مختلف فی بھی ہے اختلافی بھی ہے اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہے اور سب سے زیادہ اہم بھی ایک طرف تو یہ بات جانی پہچانی ہے اور عام معروف اور مسلم حقیقت کے طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ انسانی تمدن کا یہ دور جسے ہم دور حاضر سے تعبیر کرتے ہیں یہ اصل میں اقتصادیات کا دور ہے ساری بین الاقوامی سیاست اصل میں اقتصادیات کے لیے گھوم رہی ہے سارے معاملات جو ہے عالمی سطح پر ان میں سب سے بڑا فیصلہ کن عامل جو ہے وہ معاشی اور اقتصادی ہے ملکوں کے اپنے اندر کے معاملات قومی مسائل اور بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی معاملات ان سب میں سب سے زیادہ مؤثر عامل اقتصادی اور معاشی اور یہ بھی واقعہ ہے کہ آج کے انسان کو بنیادی طور پر معاشی یا اقتصادی حیوان قرار دیا جائے تو غلط نہیں میں اصل میں یہ تقابل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دور تھا جس میں عقلیات کا بڑا چلن تھا اور بہت لوگوں کی ادھر توجہ تھی فلسفہ اور منطق یہ گویا کہ سب سے اعلی علوم شمار ہوتے تھے ذہین ترین لوگ انہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اس دور میں انسان کو حیوان عاقل سے تعبیر کیا گیا اسی طرح انسان کے لیے ایک تعبیر حیوان ناطق کی بھی ہے، لیکن آج اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ایک معاشی اور اقتصادی حیوان بن کر رہ گیا ہے. اس میں اسلامی تعلیمات کے بھی بعض پہلو کہ جو بعض اسباب سے دور خلافت راشدہ کے فوراً بعد جیسے ہی دور ملوکیت کا آغاز ہوا وہ پس منظر میں فیڈ ہوتے چلے گئے اور وہ عام طور پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ رہے. اس معاشی اور اقتصادی مسئلے کی شدت کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خیر و برکت کا پہلو یہ ہے کہ آج وہ پہلو بھی اثر نو نمایاں ہو رہے ہیں اور ان کی طرف بھی اثر نو ہم لوگوں کی توجہ مجبوراً ہو رہی ہے. میں نے پچھلے تین دنوں کے دوران بھی علامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھے ہیں اس لیے کہ ان میں بڑی عظیم حقیقت بیان ہوئی کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت آرزو یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاست یا غنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ گمبھیر جامع تعبیر ممکن نہیں ہے کہ جو بھی تمدنی ارتقاء ہوا ہے، جو بھی ذہنی اور فکری ارتقاء ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جو خیر بھی انسان نے پچھلے اس ہزار سال کے دوران حاصل کیا وہ یا تو در حقیقت اس ہدایت آسمانی سے مستعار ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ تکمیل کو پہنچ گئی تھی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ جو ایک چیلنجنگ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کے چیلنج کا کون مقابلہ کرے گا. وہ بات ہو کر رہی، جا الحق و زہق الباطل، وہ ایک حقیقت بن کر سامنے آئی. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ ایک حقیقت واقعی کی صورت میں دنیا کے سامنے معاملہ آیا. وہ جو جھلک انسان نے اس وقت دیکھی تھی، میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ایک حسین خواب کے مانند ہے. کبھی ہم میں سے کوئی شخص کبھی بہت اچھا خواب دیکھے تو پھر بہت عرصے تک وہ ہماری یادداشت میں محفوظ رہتا ہے، اس کی یاد جو ہے بار بار آتی ہے. تو در حقیقت وہ دور دور خلافت راشدہ اور دور نبوی وہ پوری انسانیت کے اجتماعی یادداشت میں ایک حسین خواب کی یاد کی حیثیت سے محفوظ ہے. اور در حقیقت اسی کو ریئلائز کر رہی ہے نوع انسانی، یا ضرور مصطفیٰ اور آبہاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. اس زمن میں خاص طور پر یہاں کہیں وہ شعر شاید لکھا ہوا بھی ہے، لیکن یہ روشنیوں کا نظام ایسا ہے کہ شاید یہ سارے ہمارے قدموں پر جو محنتیں ہوئی ہیں ان کا کچھ حاصل نہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر ادھر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی شدت جو ہے حالات کی اور ارتقاء جو ہوا ہے عمرانیات کا، اسی کا ایک علامہ اقبال نے اس طریقے سے اظہار فرمایا ہے کہ اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے، جس کو میں نے کہا یہ گویا کہ اس کی ایک خیر اور برکت کا پہلو ہے، کہ جو حرف قل لفظ میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ کبھی نمودار ہوئی نہیں تھی، نمودار ہی نہیں ہوئی تھی، پورے طور پر جلوہ آرا ہوئی تھی اس دور میں جسے ہم دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کہتے ہیں. البتہ اس کے بعد اس پر پردے پڑے اور اس کے بعد وہ بیک گراؤنڈ میں گئی ہے، لیکن یہ کہ اب حالات کا تقاضا ہے کہ وہ حقائق پھر دوبارہ سامنے آئے. اور اس میں میرے نزدیک حرف آخر ہے جامعیت کے اعتبار سے علامہ اقبال کے وہ اشعار جو ابلیس کی مجلس شورا میں جو آخری کنکلوڈنگ حصہ اس کا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک شعریت کا تعلق ہے اور جہاں تک جذبات کا اور خود و ساس کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے علامہ کی دوسری نظمیں بہت بلند ہیں، لیکن جہاں تک علامہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام، وہ اس موضوع کا تعلق ہے میرے نزدیک ہر سے آخر، اور کلائمیکس سے ہے یہ نظم ابلیس کی مجلس سے شروع. اس میں علامہ نے اپنی سوچ کا خلاصہ جو ہے لب لباب وہ امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا. اس کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابلیس یہ کہتا ہے اپنے اس پوری مجلس مشاورت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. اب آپ نوٹ کیجئے گا، اس ایک مصرے میں تو وہ اسلام کا آئلی اور معاشرتی نظام، اس کا لب لباب اور اہم ترین اس کا جو پہلو ہے، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. اگلے شعر میں موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و آقا نہ گدائے رہنشین. یہ وہ ہے اس کے سیاسی نظام کا لب لباب، اس کا اصل خلاصہ، ہر نوع کی غلامی ختم، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت، حریت کاملہ، ہاں عبدیت صرف اللہ کی، کوئی انسان انسان کا غلام اور کوئی انسان انسان کے تابع. یہ تصور جو ہے یہ اس سے ابا کرتا ہے اسلام. اس کے بعد دو اشعار میں اسی میں اہمیت کا اندازہ کیجئے، معاشرتی نظام پر ایک مصرہ آیا ہے، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، پھر ایک شعر میں موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاقان نہ گدائے رہنشین. لیکن معاشی اور اقتصادی نظام کے لیے دو اشعار، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منہموں کو یا منعموں کو، بلکہ زیادہ صحیح یہ ہوگا کہ مفعول کا صیغہ ہم استعمال کریں، جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے، جنہیں انعام دیا گیا ہے، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور چشم آدم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ کہیں دنیا کے سامنے یہ نظام حیات، یہ کہیں دوبارہ آشکارا نہ ہو جائے، پھر ظاہر بات ہے کہ ابلیس اور ابلیسیت کے لیے کوئی موقع نہیں رہے گا، اس کے کھل کھیلنے کے لیے اس دنیا میں کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. بہرحال ایک طرف تو اس موضوع کی اہمیت کا یہ عالم ہے، دوسری طرف میرے سامنے یہ حقیقت الحمدللہ کے پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کا حق اس شخص کو حاصل ہے اصلاً جس میں دو شرطیں پوری ہوں. ایک یہ کہ اس نے جدید معاشیات کا طالب علمانہ مطالعہ کیا ہو اور اس میں مہارت تامہ بہم پہنچائی، جانتا ہو پیچیدگیاں کیا ہیں، اور دوسرے یہ کہ اسلام کے نظام فقہ اس کی بڑی باریکیوں تک اس کی نگاہ پہنچی ہوئی. یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو کسی شخص کو بولنے کا حق نہیں ہے. اور میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ میں ان دونوں اعتبارات سے بالکل تہی دست و تہی دامن ہوں. میں کبھی بھی معاشیات کا، اکنامکس کا کبھی طالب علم نہیں رہا، میں نے باقاعدہ تحصیل نہیں کی، اور جو پیچیدہ مسائل ہیں ان سے تو واقعہ یہ ہے کہ میں سرے سے نابلد ہوں. یہ فسکل معاملات اور مانیٹری سسٹم اور پھر بینکنگ اور یہ فائننس، بڑے پیچیدہ بہت مشکل مسئلے ہیں، اسی لیے میں نے پہلا لفظ پیچیدہ استعمال کیا تھا. پوری زندگیاں ان میں کھپائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی باریکیاں کیا ہیں، نزاکتیں کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. تو ان چیزوں سے میں سرے سے نہ واقف ہوں. پھر یہ کہ میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں صرف قرآن حکیم کا، اور کہہ لیجئے کسی حد تک حدیث نبوی کا، وہ بھی بہت محدود. میں نے فقہ کا مطالعہ جو ہے باضابطہ کیا ہی نہیں، گویا کہ میں صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ ان دونوں شرائط کے اعتبار سے میں بالکل نااہل ہوں اس موضوع پر گفتگو کا. پھر سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر یہ جسارت کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے صحیح لفظ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زبان پر آیا جسارت ہے. کر اس لیے رہا ہوں کہ الحمدللہ ایک تو قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے ناطے معاشیات و اقتصادیات کے جو مبادی ہیں اور اسلام نے ان کے لیے جو بنیادی رہنمائی دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس پہ اللہ تعالی نے مجھے پورا انشرح عطا فرمایا. اور ثانیاً یہ بھی شاید ایک دعویٰ ہو لیکن بہرحال اس دعوے کی میں جرت یا جسارت کر رہا ہوں کہ عقل عام سے جسے کامن سینس کہا جاتا ہے اللہ تعالی نے برابر فرمایا ہے. ان دو چیزوں کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض کنفیوژنز بعض بنیادی جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر خلط مبحث کے نوعیت کی چیزیں جو ہیں عقدے معاشیات اسلامی سے متعلق ہیں شاید ان کے حل کرنے میں کسی حد تک میں بھی کچھ مدد کر سکوں. ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اس بات کو آگے بڑھانا یہ تو ان حضرات کا کام ہے کہ جو اس کے لیے پوری زندگیاں لگائیں. ایک طرف کسی ایک یونیورسٹی سے نہیں متعدد یونیورسٹیز سے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کریں اکنامکس میں, دوسری طرف یہ کہ انہوں نے واقعتاً قرآن و سنت اور فقہ اسلامی کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہو, اس کے لیے زندگیاں لگائیں اور کھپائیں. قرآن اکیڈمی جو ہم نے قائم کی ہے لاہور میں ابھی وہ ابتدائی سٹیجز میں ہے, لیکن یہ کہ پیش نظر ہے کہ یہ کام کرنا ہے. آپ دعا کریں کہ کچھ نوجوان اس کے لیے کمر ہمت کسیں. ایک تو یہ ہے کہ جن حضرات کی ساری عمر گزری ہے دین کے پڑھنے پڑھانے میں لیکن اب وہ کوشش کریں کچھ جدید اقتصادیات کو بھی سمجھنے کی, بہرحال یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے. ایک یہ کہ جن لوگوں نے ساری عمر جدید اقتصادیات کا مطالعہ کیا ہے اب وہ کچھ قرآن اور حدیث کو بھی پڑھیں, تو یہ بھی مجبوری کے درجے میں یہ چیز بھی بہرحال ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے درجے میں قابل قبول ہے. لیکن اصلا یہ کام ہو سکے گا ان لوگوں کے ذریعے کہ جو ابتدا ہی سے متوازن اور متوازی طور پر ان دونوں چیزوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, اس سے در حقیقت ذہن کی وہ تربیت وجود میں آئے گی کہ جو ہر لیول کے اوپر ایک انٹیگریشن جو ذہن اور فکر کے اندر ہونی چاہیے اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکے گی. اور بہرحال اس کے لیے ایک ابتدا بھی اگر کر دی جائے کسی ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تو وہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. ہم نے اس کا ایک ارادہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پورا کروائے. اب میں نے جیسے کہ کل سیاسی نظام کے ضمن میں ایک آسان راستہ اختیار کیا تھا, اس لیے کہ اس طرح کے اجتماعات میں اصولی بحثیں اور بڑی بنیاد سے اس پوری بحث کو اٹھانا اور بنیادی کانسیپٹس اور بنیادی جو ٹرمینالوجی ہے ہر شعبہ زندگی کی اس کی وضاحت سے گفتگو شروع کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر اس اقتصادی اور معاشی میدان کے ضمن میں تو میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ دونوں صورتوں میں ایک آسان راستہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. ہمارا عام پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے مونارکی کسے کہتے ہیں, تھیوکریسی کسے کہتے ہیں, ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں. اب ان اصطلاحات کے حوالے سے اگر تھیو ڈیموکریسی کی ایک اصطلاح وضع کی کسی نے تو اس کے حوالے سے بات کو سمجھانے میں آسانی ہوئی. اسی طریقے سے اس وقت بھی میرے سامنے آسان راستہ جو ہے اس موضوع پر گفتگو کا وہ یہ ہے کہ کیپیٹلزم ایک زندہ حقیقت ایک نظام, دنیا کے بہت بڑے رقبے پر وہ نظام چل رہا ہے, ایک بہت بڑی سپر پاور جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی علم بردار ہے, وہ ایک جانی پہچانی سی حقیقت ہے, اس کے اصول و مبادی لوگوں کے علم میں ہیں. دوسری طرف کمیونزم یہ بھی اس صدی کی ایک بہت بڑی حقیقت, روس میں اس کا آغاز ہوا اگرچہ اس میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن کمیونزم کیا ہے, اس کے معنی کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, اس کے اصول و مبادی کیا ہے, یہ بھی بہرحال عام ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے علم میں ہے. اب ان دونوں کے مابین کچھ سنتھسس ہو رہا ہے, کچھ سوشلزم کچھ سکینڈینیوین سوشلزم, اس سے اگرچہ زیادہ ہمارے لوگ واقف نہیں ہیں عوام, لیکن یہ کہ جن لوگوں کو بھی ان موضوعات سے کچھ ادنا سی دلچسپی بھی ہے وہ اس سے بھی کچھ واقف ہے. تو ان کے ہی حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اسلام کے نظام کو سمجھنے میں سہولت ہوگی اور آسانی کے ساتھ ہم اس مرحلے کو طے کر سکیں گے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور شاید پرسوں بھی کہ یہ دو نظام جو دنیا میں ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک ایک کیچ ورڈ ہے، ایک ایک مین تھیم ہے. ایک کا کیچ ورڈ کہہ لے، تھیم کہہ لے، یا قدر اعلی، وہ قدر اعلی ہے فریڈم، آزادی، اور دوسرے کی قدر اعلی وہ ہے ایکویلٹی، مساوات. دونوں ہی اعلی اقدار ہیں، ضمیر انسانی دونوں ہی کو پسند کرے گا، زیادہ اونچ نیچ کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے قدغنے اور پابندیاں یہ بھی کوئی پسند نہیں کرتا. البتہ مشکل یہی ہے کہ خود ان دونوں میں ایک عدل اور اعتدال اور توازن، بس یہ ہے جس کی تلاش میں انسان سرگرداں ہے، تجربے کر رہا ہے ادھر کے ادھر کے ہیٹ اینڈ ٹرائل سے. وہ بلکہ اگر اس کو صحیح لفظ سے تعبیر کیا جائے تو افراط تفریط کے دھکوں سے وہ ادھر سے ادھر جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان متلاشی ہے اس نقطۂ اعتدال کا کہ جس میں یہ دونوں چیزیں سمو دی جائیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی ہے وہ کوشش جس کا ایک نتیجہ جو ہے وہ سوشلزم ہے اور ویلفیئر سٹیٹ کا وہ کانسیپٹ ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ گویا کہ اس کی سب سے بڑی نمائندہ جو ہے وہ علاقہ ہے کہ جہاں وہ نظام وہ ایک سنتھسس ایک کسی شکل میں سامنے آیا ہے. ورنہ ان دونوں نظاموں کے اندر کیپیٹلزم، اصل کیپیٹلزم ایک ہے، انٹرنلی مینیج کیپیٹلزم، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیپیٹلزم جیسے کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، اسی طریقے سے کمیونزم جیسے کہ وہ اصلا شروع ہوا، اب اس میں جو بھی ترمیم ہو رہی ہے میں اس سے اس وقت گفتگو نہیں کر رہا. ان دونوں کی بدبختی یہ ہے کہ ایک میں فریڈم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. امریکہ میں آپ جہاز سے اتریے، سمندری جہاز سے ساحل پر اتریے یا ہوائی جہاز سے اتریے اور ایئرپورٹ پر، آپ کو فوراً محسوس ہوگا آزادی ہے، اس فضا کے اندر آزادی ہے، حکومت تقریباً انویزیبل نظر آتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے ایک مصیبت امیگریشن وغیرہ کی تھوڑی سی ہے، اس کے بعد آپ نکل جائیں پھر آزادی، اس کی فضا میں آزادی. لیکن یہ آزادی ایٹ دی کاسٹ آف اکویلٹی، اتنی اونچی یوں سمجھیے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اتنی بلندی پر ایک قوم ہے، لیکن آپ کو نظر آ جائے گا کہ مینہٹن میں گھیٹوز موجود ہیں جہاں انسان حیوانی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، سب ہیومن لیول کے، حالانکہ اسی کے وہ جنوبی کنارے پر وہ وال اسٹریٹ ہے جس میں دولت جو ہے اس کو کیوں سمجھیے کہ دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں مرتکز ہے، لیکن یہ کہ اسی کے شمالی حصے کے اندر چلے جائیے تو وہ گھیٹوز موجود ہیں. یہ آپ کو وہاں پر بالکل نمایاں نظر آ جائے فرق و تفاوت. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کوئی اندازہ انہیں خود نہیں کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے، اور ایک طرف آپ کو وہاں پر وہی اسی مملکت کے شہری ہیں وہ نظر آ جائیں گے رات کے وقت، خاص طور پر وہ جو ان کی سب ویز ہیں اور ان کی ٹرینز ہیں، ان کے اندر جو وہ حرکتیں کرتے پھرتے ہیں اور جو ان کا حال ہے، اور ایک بیئر کی ایک بوتل یا ایک کین کے لیے وہ جس طرح انسانی جان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور کھیلتے ہیں، بہرحال وہ اسی قوم کے شہری ہیں. تو یہ فرق و تفاوت نظر آئے گا، البتہ فریڈم ہے اس میں کوئی شک نہیں. دوسری طرف ماننا چاہیے گیو دی ڈیول از ڈیو، اگرچہ وہ کامل مساوات کہ بالکل سب برابر ہو جائے وہ تو انہونی سی بات ہے جس کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ کمیونزم نے اس فرق و تفاوت کو بہت کم کیا، ایک حد کے اندر لا کر رکھ دیا، لیکن وہ ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم، پھر وہ آزادی نہیں، آزادی جو ہے وہ چڑیا ہاتھ سے گئی جس کے لیے کہ سفر کبھی شروع کیا تھا. اس لیے کہ یہ تمدنی ارتقاء کے سفر کو اگر ہم پچھلی دو تین صدیوں میں ٹریس کریں تو شروع کہاں سے ہوا؟ ملوکیت کا دور، فیوڈلزم کا دور، یہ پوری دنیا میں یونیورسل ایک نظام تھا، بادشاہت، جاگیرداری، اس پوری دنیا میں آپ یورپ کو بھی شامل کیجئے، ہندوستان، ہر جگہ پر، یہاں ہمارے 20,000 منصبدار اور بادشاہ سلامت اوپر، وہاں لارڈز اینڈ بیرنز اور یہ سب اور ان کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ. تو یہ نظام ہر جگہ تھا. اس محکومی سے اور اس تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے اس سے نکلنے کے لیے چھلانگ لگائی تھی انسان نے بڑی محنت کی. ڈیوائن رائٹس آف کنگ اور جاگیرداروں کا تسلط, اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. بڑی محنت کی, قربانیاں دی, آزادی حاصل ہوئی, ڈیموکریسی آئی, سورج طلوع ہوا. لیکن اس آزادی نے اقتصادیات کے راستے سے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی. پہلے جاگیردار مسلط تھا اور اب سرمایہ دار مسلط ہو گیا. وہ آزادی کی چڑیا ہاتھ میں پھر بھی نہ آئی. اسی کے رد عمل کے طور پہ چھلانگ لگائی, کمیونزم میں گئے اسی آزادی کے حصول کے لیے اور اس کیپیٹلزم کی لالچ سے نجات پانے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کسی درجے میں اس کیپیٹل کی لالچ سے تو نجات پائی, لیکن پارٹی ڈکٹیٹرشپ, ایک ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ, تو آزادی کی چڑیا پھر ہاتھ سے اڑ گئی. یہ ہے وہ خلاصہ اس پورے افراط و تفریط کے دھکوں کے سفر کا جس سے کہ ہم گزرے ہیں پوری نوع انسانی. ہمارے ہاں یہی معاملات اب چل رہے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی شخص نظریہ ارتقاء کو مانے تو نظریہ ارتقاء میں ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز میں وہ ایک یونی سیلولر آرگنزم سے ہومو سیپینس انسان تک جو سفر ملینز اینڈ بلینز آف ایئرز میں طے ہوا ہے, رحم مادر میں وہی سفر 9 مہینے میں طے ہو جاتا. وہی ایک سیل سے بات شروع ہوگی, وہ سیل جو سپرم اور اووم سے مل کر بنتا ہے وہ ایک سیل ہے, وہی امیبا ہے, اور اسی سے وہ ارتقاء 9 مہینے کے اندر. تو کنڈنسیشن ہے اس پورے پروسیس کی کہ جو رحم مادر میں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے وہ پورا پروسیس جو صدیوں میں جو یورپ میں اور مغرب کے اندر جو ہے وہ طے کیا گیا, اب ہمارے ہاں جس کو آپ تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں اس میں وہی سفر ہے, لیکن یہ کہ وہ چند سالوں کے اندر 10, 20, 25, 30, 50 سال کے اندر وہ طے ہو رہا ہے. آپ بھی اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. آپ کے ہاں وہ جاگیرداری اور وڈیرا پن, وڈیرا نظام, وہ اب ٹوٹ پھوٹ رہا ہے, اور اب اس کی جگہ پر وہ کچھ جمہوریت, پھر وہ جمہوریت جو ہے اس کی اگلی منزل وہی ہے. اس پروسیس کو اگر آپ نے اسلام کے رخ کے طرف نہ موڑا تو وہی آپ کا بھی سفر ہوگا. وہی شکل ہے در حقیقت کہ جو اب ذرا کنڈینس ہو کر وہ ایک تھوڑے سپین کے اندر وہ اس کو آپ کو طے کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ سفر جو ہے وقت کا ڈان جو ہے وہ اسی رخ پر بہ رہا ہے, اور اس میں جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے ابھی کوئی بنیادی اس کی رخ کی تبدیلی کا کوئی معاملہ کہیں ہو نہیں پایا ہے. ہمارے ذہنوں میں ہے, ہماری تحریروں میں ہے, ہمارے دعووں میں ہے, ہمارے مقالات میں ہے, ہمارے نعروں میں ہے, زمین پر کسی جگہ پر بھی ابھی اس کی کسی حقیقت کا کوئی ظہور موجود نہیں ہے, ایک انچ چپے زمین پر. بہرحال اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھیں کہ بنیادی فرق کیا ہے کیپیٹلزم میں اور کمیونزم میں. کیپیٹلزم میں پرائیویٹ پراپرٹی, پرائیویٹ اونرشپ نہ صرف آرٹیکلز آف یوز کی بلکہ مینز آف پروڈکشن کی, ذرائع پیداوار کی بھی, انفرادی ملکیت. جبکہ کمیونزم شروع تو یہاں سے ہوا تھا کہ کوئی بھی سرے سے کوئی انفرادی ملکیت نہیں ہونی چاہیے, سب قومی ملکیت. لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ وہ آئے انتہا پر جا کر واپس جو انہوں نے اپنے قدم جو ہے ریٹریس کیے ہیں, ان میں سے یہ بھی کہ آرٹیکلز آف یوز وہ ہو سکتے ہیں, اور اب تو آگے بڑھ رہے ہیں وہ, کچھ اور انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا انٹرسٹ بھی دوبارہ وہاں آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اس کا اصول رسول یہ ہے کہ مینز آف پروڈکشن, جس سے پیداوار حاصل کی جائے, نفع حاصل کیا جائے, وہ کھیت ہو, وہ دکان ہو, وہ کارخانہ ہو, وہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگے, وہ قومی ملکیت میں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انفرادی ملکیت ہے تو ایک انسان کی جبلت ہے, میری شے, اور اس میں ترقی, اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے زیادہ, اس کو پرسنل انسینٹیو کا نام آپ دیتے ہیں. ایک فری انٹرپرائز ہے, میں محنت کر رہا ہوں, بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, مجھے یہ امید ہے کہ میں جو اضافی شے بناؤں گا, حاصل کروں گا, وہ میری ہوگی. پھر یہ کہ میرے بعد میری اولاد کو بھی منتقل ہو جائے گی. تو اس کے اندر یہ جبلی حیوانی یہ جبلت ہے کہ انسان میں پھر کام کرنے کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے. یہ وہ جبلتیں ہیں, اینیمل انسٹنکٹس, جن کو کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے جیسے دوسری جبلتیں ہیں. لہذا اس میں پروڈکشن زیادہ ہے, پیداوار زیادہ ہے, اقتصادی ترقی تیز ہے,
البتہ اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ عدم مساوات، وہ فاصلہ، وہ ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. اس لیے کہ اس میں کیپیٹلزم، صحیح کیپیٹلزم جو ہے اس کا اصول یہ رہے گا کہ ہائر اینڈ فائر کا پورا اختیار کیپیٹلسٹ کے پاس ہونا چاہیے، نہیں تو وہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بیچ بیچ کا نظام جو ہے یہ سوائے اس کے کہ اس سے فرکشنز ہو اور تصادم ہو کچھ نہیں رہا. سیدھا سیدھی بات ہے، میرا کارخانہ ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں میں یہ بھیج دوں گا، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے اور اگر آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے مجھے اختیار ہونا چاہیے کہ میں فوراً آپ کو اسی وقت آپ کو اس گیٹ سے باہر کر دوں، تب تو وہ نظام چلے گا، ورنہ وہ نظام نہیں چلتا. اس میں وہ یقیناً پروڈکشن زیادہ ہوگی، لیکن ہیوز اور ہیو ناٹس کا فرق و تفاوت بڑھتا چلا جائے. دوسری طرف پروڈکشن کم ہوگی، پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہے، پرسنل انسینٹیو نہیں ہے، کیوں زیادہ کام کرے آدمی، مارے باندھے کو کرے گا کام، سپرویژن ہوگی تو کرے گا، یا کوئی منیمم سٹینڈرڈ معین کر دیے گئے، اس سے کم کیا تو کوئی سزا آ جائے گی، سزا کے خوف سے کرے گا. لیکن یہ کہ خود اس میں جذبہ نہیں ابھرے گا کہ وہ کوئی ایکسٹرا لیبر پٹ ان کرے اور زیادہ محنت کرے، زیادہ مشقت کرے تاکہ زیادہ پروڈیوس ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ فرق و تفاوت بھی نہیں ہوگا کہ جو اس سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے اندر، یہ بالکل سٹیٹسٹکس ہیں، ایگریڈ ہیں، ان میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کہ رقبہ جو ہے زرعی وہ روس کے پاس زیادہ ہے، پیداوار امریکہ میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یہ امپورٹ کرتے ہیں. اگرچہ سائنٹیفک ریسرچ کے میدان میں تو رشیا نے اپنا کندھے سے کندھا ملایا ہوا ہے، لیکن باقی ہر میدان میں برا حال ہے اس کی اکانومی کا. تو یہ اصل میں اس کا منطقی نتیجہ ہے. ان دونوں نظاموں کے اس فرق کو سمجھ کر ہمیں در حقیقت اسلام کو سمجھنے کی طرف آگے چلنا ہوگا. لیکن ایک بنیادی بات اور سمجھ لیں کہ یہ دونوں نظام اگرچہ ایک اعتبار سے، اقتصادی پروپوزیشن کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، نقیض ہیں، لیکن دو چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر بھی موجود ہیں. ایک ان کی نظریاتی اور فکری اساس ایک ہی ہے، مادہ اور مادہ پرستی، سیکولرزم. اول تو یہ کہ اصل جو ہے اس کو یوں سمجھیے کہ جو آخری منطقی انتہا ہے اس میں تو یہ کہ مذہب کا اور اخلاقیات کا اور روحانیت کا سرے سے انکار محض ہے، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں. لیکن میٹیریلزم بھی بہرحال انسانی زندگی میں یہ دو خانے ضرور بنا دیتا ہے کہ مذہب کو رکھو اپنے، ذات کی حد تک عقیدہ وغیرہ جو ہو، جو چاہو بلیو کرو، جس چیز کو چاہو پوجو، کچھ تھوڑے بہت شاید سوشل کسٹمز میں بھی تمہیں فریڈم ہو، باقی پوری اجتماعی زندگی سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں. گویا کہ مذہب اگر وہاں بھی ہے تو برائے بیت ہے، علامتی، ایک سمبولک اس کی حیثیت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ دونوں کے دونوں در حقیقت دین، مذہب، آسمانی ہدایت، اللہ کا یا کسی خالق کائنات کا کوئی تصور، کوئی مدبر کائنات کا کوئی تصور، کسی آسمانی ہدایت کا کوئی تصور، سرے سے خارج از بحث. میٹیریلزم وہاں وہ سمجھیے ابتدائی شکل میں ہے، اور یہاں آگے بڑھ کر وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم میں ایک قدم آگے چلا گیا. ثانیاً یہ کہ ڈیموکریسی ان دونوں کے نزدیک متفق علیہ ہے، دعویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ ڈیموکریٹک ہے ہمارا نظام، چاہے انہوں نے وہ ون پارٹی سسٹم کی ڈیموکریسی لی ہے. لیکن یو ایس ایس آر بھی، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، اور اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کے اندر بھی انہیں حالات کے جبر کے تحت جو ہے کچھ آگے بڑھنے کے پر مجبور ہونا پڑ گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان میں قدر مشترک کے طور پر ہیں. فرق کس کا ہے؟ صرف کوانٹیٹیو ہے. جمہوریت، انسانی حاکمیت، انسانی اختیار، وہ ان کے ہاں بھی مسلم، ان کے ہاں بھی مسلم. پھر یہ کہ مذہب کوئی تھوڑا سا کوئی دائرہ، اس کی علامتی کوئی حیثیت ہو تو ہو وہ، لیکن یہ کہ بہرحال اصل شے مادیت ہے، مادی تعبیر ہے، کائنات کی مادی اساس ہے، تاریخ کی مادی تعبیر ہے، وہ تمام جو معاملہ ہے ان کے اعتبار سے ڈگریز کا فرق ہے ادھر ادھر. باقی یہ دونوں الکفر و ملت واحدہ، یہ کفر ہے اور ملت واحدہ ہے، دونوں کے اندر اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اسلام سے تو در حقیقت بنیادی فرق وہاں ہو جائے گا. اسی لیے ہماری اس پوری گفتگو کا آغاز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا تھا اسلامی نظام کی نظریاتی اساس یعنی ایمان سے، وہاں سے بات چلتی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اس تمہید اس کے پس منظر میں سمجھے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے. اس کے ضمن میں پہلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں اور آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی، لیکن مجھے بہرحال اسے دہرانا پڑے گا. شاید یہ انداز تعبیر اور کسی نے اختیار نہیں کیا، لیکن ہے یہ انداز تعبیر بات کو سمجھانے کے لیے، چونکانے کے لیے. اور واقعہ یہ کہ اس سے بہت بڑے کنفیوژنز جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام دو ہیں، ایک نہیں ہے. اس کا ایک اقتصادی تصور ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، ایمان حقیقی، ایمان قانونی نہیں، ایمان حقیقی، جس پر کہ ہم گفتگو کرتے آئے ہیں کہ پھر روحانیت اور احسان. تو یوں سمجھئے کہ اسلام کا ایمانی یا اخلاقی یا روحانی یا احسانی نظام معاشیات، اور دوسرا ہے اسلام کا قانونی اور فقہی نظام معاشیات. ان دونوں میں خاصا فرق و تفاوت ہی نہیں ہے بلکہ تضاد بھی موجود ہے. اور یہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہ ایک انداز تعبیر ہے، میرے بعض بزرگوں کو یہ انداز تعبیر پسند نہیں ہے، لیکن میں اس پر تاحال مصر ہوں کہ بات کو سمجھانے کے لیے یہی سب سے مفید اور مؤثر اور آسان تعبیر ہے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال جو میں نے پہلے بھی دی ہے ان اپنے محاضرات میں، وہ ہے قصاص اور عفو، دونوں اعلی اخلاقی اقدار ہیں. عفو میں روحانی طرف وہ ہے، کسی شخص نے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، چلیے آپ کو تھپڑ ہی مارا، اب اگر تو آپ مجبور ہیں بدلہ لے نہیں سکتے تو معاملہ اور ہے، قہرِ درویش مر جانے درویش، وہ تو مجبور ہے، آپ نے صبر کیا ہے، اس میں کوئی روحانی طرف نہیں ہے، کوئی اخلاقی بلندی نہیں، مجبوری. لیکن فرض کیجئے آپ قادر ہیں بدلہ لینے پر، لیکن آپ معاف کر دیتے ہیں، اس معاف کرنے سے آپ کے اندر ایک روحانی طرف پیدا ہوگا، آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی. یہ ہے ایک رخ. دوسرا رخ کیا ہے کہ آپ بدلہ لیں، ایک تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیں، العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروحات قصاص، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زخموں کے بدلے زخمیں، یہ قصاص ہے. لو اب اس کو بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے ہوش مندوں قصاص میں زندگی ہے. عفو میں انفرادی اعتبار سے روحانی ترقی ہے، قصاص میں اس دنیا کے نظام کی درستی ہے. اگر سبھی عفو کرنے لگ جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو مجرم ہیں، جو اشرار ہیں، جو شریر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اور کل کے لیں گے. ایک شخص نے ایک تھپڑ آج آپ کو مارا تھا، کل کسی اور کو مارے گا، لیکن اگر اس کو جوابی تھپڑ مل گیا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسلام کا پورا نظام تعزیر اور حدود جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ روک تھام کرنی ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی، روک تھام کرنی، ہوش ٹھکانے آ جائے. اس قسم کی سزائیں اسلام نے تجویز کی ہیں، ایک آدمی کو سزا ملے اور ہزاروں کو جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر معاشرہ درست نہیں ہوگا. تو اب عفو بھی ایک اعلیٰ قدر ہے اور قصاص بھی ایک اعلیٰ قدر ہے، روحانی انفرادی ترقی کے اعتبار سے عفو ہے، اور نظام اور اپنے اس دنیاوی پورے انتظامی معاملات کو درست رکھنے کے لیے قصاص ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اسلام میں بیک وقت، ہر ایک کا اپنا محل ہے، اپنا مقام ہے، لیکن بظاہر یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. اسی طرح کا معاملہ ہے معاشی تصورات. اسلام کے ایک معاشی تصورات وہ ہے کہ جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان حقیقی کا. میں وہ چار چیزیں گن کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، انسانی ملکیت کی نفی مطلق. انسان کسی شے کا مالک نہیں، اور کسی شے کا کیا مالک ہوگا، وہ اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، وہ اپنی زبان کا مالک نہیں، وہ اپنی ٹانگوں کا، پاؤں کا مالک نہیں، یہ سب کچھ اس کے پاس امانت ہے. ملکیت تو صرف اللہ کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جیسے سیاسی نظام میں ہم نے دیکھا کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے خلافت ہے. حاکمیت کا جہاں تصور آ جائے یہ کفر ہے، شرک ہے. ہم اسے مجازن استعمال کر سکتے ہیں لفظ کو. حقیقی معنی میں انسانی حاکمیت کا جہاں تصور آئے گا, حاکمیت مطلقہ کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے قانون بنا لے اپنے لیے, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے, یہی کفر ہے, یہی شرک ہے. لیکن انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت. بالکل اسی طرح پیرلل سمجھیے. اور یہ ذرا بدقسمتی ہے ہماری, وہ جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اسلام کا وہ خاصا عام ہو گیا ہے, اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں حاکمیت نہیں ہے, انسان کے لیے خلافت ہے. کہ دوسرا پہلو ابھی چھپا ہوا ہے اس دور میں, شاید کہ حقیقت وہ حقیقت و نمودار ہوگی لیکن ابھی وہ بہت خفی ہے. ملکیت کو ہم لیے بیٹھے ہیں, ملکیت کا, ملکیت اسلام میں ملکیت ہے, وہ بھی ملکیت مجازی ہے جو ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, وہ بھی ایک حق تصرف ہے, صرف استعمال کرنے کا حق جو آپ تک ہے اور دوسروں سے آپ اس کو روک سکتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک منتقل ہو جانے کا معاملہ بھی ہے وراثتاً, لیکن حقیقتاً ملکیت کا تصور کفر اور شرک ہے. مالک صرف اللہ ہے. انسان کے لیے امانت, اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص کہہ گیا, ای امانت چند روزا نزد باس, در حقیقت مالک ہر شے خدا. اقبال نے اس کی صحیح تعبیر کی ہے, رزق خود را از زمین بردن رباست, این متائے بندوں مل کے خداست. ابھی میں نے جو شعر آپ کو سنایا تھا, اس سے بڑھ کر اور کیا پہ فکر و عمل کا انقلاب. بادشاہوں کی نہیں, اللہ کی ہے یہ سب, کسی کی ملکیت نہیں. بادشاہ کیا, نہ تمہاری ملکیت نہ بادشاہ کی ملکیت, جیسے نہ تمہاری حاکمیت نہ بادشاہ کی حاکمیت, نہ فرد واحد کی حاکمیت, مونارکی, ایبسولیوٹ مونارکی کفر و شرک, اور پاپولر سوورن کی وہ بھی کفر و شرک. فرق کیا پڑا؟ وہ تو کفر و شرک تو برابر ہے. میں نے عرض کیا تھا پہلے, وہ ہزاروں ٹن کی ایک گندگی کی گٹھڑی جو ہے ایک شخص کے سر پر, فرعون اور نبوت کے سر پر رکھی ہوئی تھی, اب وہ تولا تولا سب لوگوں میں تقسیم کر دی گئی. گندگی تو وہی ہے, نجاست وہی ہے. اسی طرح ملکیت نہ تمہاری نہ قوم کی. اب آپ بتائیے کہ اس سے کہیں آگے بات چلی گئی, قوم کی بھی ملکیت نہیں, یہ نیشنل پراپرٹی بھی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ پراپرٹی بھی نہیں ہے. پراپرٹی صرف اور صرف اللہ. ای امانت چند روزہ نزد ماست, در حقیقت مالک ہر شے خداست. نمبر دو, دیکھیے بہت اہم ہے یہ ایمانی حقائق. جو کچھ تمہیں اس دنیا میں ملتا ہے, چاہے ظاہرہ تم نے ہی اس کے لیے محنت کی ہے, ہل تم نے چلایا, بیج تم نے ڈالا, کھیتی کو تم نے سینچا, فصل کو تم نے کاٹا, غلہ گھر میں لے کر آئے, دکان پہ تم بیٹھے, محنت تم نے کی, کارخانے میں تم نے محنت کی, جو بھی کچھ کیا ہے, لیکن جو تمہیں ملا ہے وہ تمہارا کسب نہیں ہے, فضل ہے. رزق کے لیے قرآن مجید کی اصل اصطلاح فضل ہے. صرف ایک جگہ پر لفظ کسب آیا ہے اس دنیاوی معنی کے اندر, پیسہ کمانا یا کام جو آپ پیدا کرتے ہیں معاشی جدوجہد اور کوشش سے, ورنہ کسب آتا ہے قرآن میں صرف اعمال حسنہ یا اعمال سیاح کے لیے. وہ جو آیت آئی تھی ہمارے اس آئلی اور معاشرتی نظام میں, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, وہاں کسب سے مراد یہ معاشی کسب نہیں ہے, نیکی کا کسب ہے. لہا ما کسبت والیہا ما اکتسبت, نفس انسانی یہ کسب ہے, اس کا اکتساب اور کسب. باقی اصل میں جو کچھ ملتا ہے وہ تو فضل ہے, اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق ملے. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, جس کے لیے سب سے آسان اور سب سے جو لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے آیت موجود ہوگی حوالے کے لیے کافی ہے, وہ سورہ جمعہ کی آیت, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب فارغ ہو جاؤ نماز سے, نماز ادا ہو چکے, زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اس میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو, بس فضل ہے وہ تمہاری کمائی نہیں. نمبر تین, اس فضل خداوندی میں تمہارا حق جائز جو ہے وہ صرف تمہاری ضروریات ہے, تمہاری ضرورت ہے اس زندگی کی, دو وقت کا کھانا مل جائے, دو جوڑے کپڑے, حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے, ایک چھت ہو سر چھپانے کے لیے, اور انسان کو اپنی جو بھی جنسی جذبہ ہے بیوی بی موجود ہو، بیوی بی کے لیے شوہر موجود ہو، یہ ہے کل حق انسان کا جو اس کو اس دنیا کے اندر درکار ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا ہے حضرت مرزا عبد القادر بیدل کا، بہت پیارا شعر ہے، اور یہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو یہ بہت پسند تھا اور پڑھتے رہتے تھے ہر وقت. ہرس کانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچما درکار دارے مقصرش درکار نیست. یہ تو ہمارا ہرس ہے جو ہمیں قناعت نہیں کرنے دیتا، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو اپنے لیے دنیا کی زندگی میں لوازم میں اور ضروریات میں اور نیسیسٹیز میں شمار کر لیا ہے، اس کی اکثر جو ہے اس کا حصہ وہ واقعتاً درکار نہیں ہے. آنچما درکار داریم اکثرش درکار نہیں. بہرحال تیسرا اصول یہ ہے کہ تمہارا اصل حق جو ہے وہ صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، جو کچھ ہے وہ عفو ہے. اور یہ عفو در حقیقت چاہے وہ قانونی سطح پر تمہاری ملکیت شمار ہو جائے مجازر، حقیقتاً یہ دوسروں کا حق ہے جو تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں صرف آزمایا جا رہا ہے. یہ امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ صرف امتحان ہے کہ یہ امانت دوسروں تک پہنچا کر اور تم سبکدوش ہوتے ہو یا نہیں، یا اس پر قبضہ غاصبانہ جما کر بیٹھے رہتے ہو، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں. کیا ہے تمہارا مال سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور اس کو ضائع کیا اور استعمال کر دیا، کپڑے پہنے اور وہ بوسیدہ کر دی، اور کیا مال ہے تمہارا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ چار جو ہے کارڈینل پرنسپلز ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اس کو تو خرچ کرتے رہنے میں، دیتے رہنے میں، نجاست کو دھوتے رہنے ہی میں، یہ جو عفو تمہارے ساتھ چمکا رہے گا، چپٹا رہے گا، یہی نجاست ہے، یہی روح کے لیے سب سے بڑی گندگی ہے، یہی تمہارے روحانی ارتقاء کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دور کرو، دور کرو، دھو دھو اس کو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. اور جب پوچھا گیا کہ حضور آخر کہاں تک خرچ کریں، کچھ بتائیے تو صحیح اس کی حد کیا ہے، یا سلون کا مادا یونفقون، بولے لاب جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو، کوئی شے اپنے پاس ضرورت سے زیادہ نہ رکھو. یہ چار کارڈینل پرنسپلس ہیں اسلام کے ایمانی، احسانی اور روحانی نظام معاشیات. اور اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں اس کو ایک اور ذرا کروڈ انداز میں ایک صاحب کو میں نے سمجھایا تھا کہ ایک ہے زکاتی دین. وہ زکاتی دین تو یہ ہے کہ آپ کمائیں، حلال سے کمائیں، پھر جو جمع ہو گیا اس میں صرف زکات دے دیجیے، باقی آپ کا ہے، آپ اس کو کھائیں پیئیں، عیش کریں، رکھیں، جمع کریں. اس زکاتی دین پر محمد رسول اللہ نے عمل نہیں کیا، چونکے لوگ، یہ بھی چونکانے کے لیے بات. جیسے حضور پوچھا کرتے تھے اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ ابھی کیا مطلب، کوئی ہر شخص جانتا ہے، لیکن یہ کہ چونکانے کی، سمجھو اور کرو. زکات تو ہوگی جب کچھ مال جمع ہوگا، جب جمع ہی نہیں ہوگا تو زکات کہاں ہے؟ گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکات ادا نہیں کی، ایک رکن اسلام ہے اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن ہر دم زکات ادا کی. وہ زکات اور ہے جو میں نے آج پہلی آیت پڑھی تھی سورہ مومنون کی، والذین هم للزکات فاعلون، وہ جو زکات پر مستقل کاربند رہتے ہیں، اس نجاست کو لگنے ہی نہیں دیتے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور ایک روز فجر کی نماز کے بعد بے چین ہو کر اچانک اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. لوگ حیران ہوئے، بڑی خیر معمولی بات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے، کچھ آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کوئی احتیاج ہے؟ واپس آئے، پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے اچانک یاد آیا تھا کہ کہیں سے کوئی سونے کا کوئی ٹکڑا، کوئی ڈلی یہ رات کے وقت آئی تھی اور رات گزر گئی اور وہ میں نے تقسیم نہیں کی، بھول گیا. اب مجھے خیال آیا محمد اپنے رب سے اس کیفیت میں نہیں ملنا چاہتا کہ اسے اپنے رب پر اعتماد نہ ہو. یہ پیسہ اپنے پاس رکھنا اپنے رب سے بے اعتمادی ہے، یہ دین ہے، یہ اقتصادی نظام ہے. کسی پر فقرائے صحابہ جو ہے کاربند تھے، فقرائے صحابہ خاص اصطلاح ہے، بقیہ تمام صحابہ بھی جو اس فہرست میں نہیں آتے بظاہر، پوٹینشلی اسی پر وہ عمل پیرا تھے کہ اگر مال تھا بھی تو ہر دم تیار تھے کہ جب مطالبہ آئے گا پیش کر دیں گے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، جیسے ابو بکر صدیق، سب کچھ لا کر جو ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر کا شمار جو ہے وہ فقراء صحابہ میں تو نہیں، لیکن یہ کہ وہ آمادگی ہر وقت تھی کہ یہ امانت ہے، البتہ یہ کہ اسے اس کو اپنے دل کے ساتھ کہیں اسے نہیں چپٹایا ہے، وہ جب بھی وقت آئے گا اس کو حاضر کر دیں، تو وہ بھی پوٹینشیل معاملہ ہے، اگرچہ بعض کا تو ایکچوئل رہا ہے، وہ فقراء صحابہ ہمارے یہاں کہلاتے ہیں، ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے فقراء صحابہ میں سے ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقراء صحابہ کا بالفعل اور صحابہ کرام کا بالقوة جو دین تھا، وہ در حقیقت یہ زکاتی دین نہیں تھا، وہ زکات ہے کہ اپنے پاس کچھ رکھو ہی، اس کے برعکس اب آپ آئیے اسلام کا جو فقہی نظام ہے، اب اس کو میں جو میں نے ابھی یہ چار کارڈینل پرنسپلز بیان کیے انہیں جمع کروں تو میں یہ الفاظ کہتا ہوں کہ یہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم ہے، اس سے بھی آگے نکل گئی نا بات، قومی ملکیت بھی نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت، معلوم یہ ہوا ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم، اسپرچل کیوں ہے کہ اس میں جبر نہیں ہے، اگر جبر کیا گیا تو ختم ہوئی بات، وہ تو روح کی بات تو ختم ہوئی پھر، وہ تو جبر والی بات ہے، یہ ہے اپنے اختیار پر، اپنی مرضی پر، جیسے جیسے ایمان میں ترقی ہو، جیسے جیسے یقین بڑھے، جیسے جیسے اللہ سے محبت جو ہے اس میں اضافہ ہو، جیسے جیسے آخرت ہی انسان کا مطلوب بنتی چلی جائے، اور معلوم ہو کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اس پر یقین جتنا ہو، جتنا اس کی ریئلائزیشن انسان کے اندر ہوتی چلی جائے، اتنا ہی وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، قانون مجبور نہیں کرے گا، کوئی خارجی دباؤ اس کے لیے جو ہے آپ پر کوئی جبر نہیں کرے گا، اگر کہیں بھی کسی درجے میں بھی وہ خارجی جبر آ گیا تو پھر اس کی ساری خوبصورتی ختم ہوئی، مجھے تو یوں سمجھیے آپ گینا ہے، وہ بذرا سی ٹھیس ہے اس کے بعد وہ ختم، تو یہ ہے والنٹری اسپرچل سوشلزم، لیکن اس سے اونچے کسی سوشلزم کا آپ تصور نہیں کر سکتے، البتہ یہ کہ اس کے بالکل برعکس اسلام کا ایک قانونی اور فقہی نظام بھی ہے، اس میں مجازن انسانی ملکیت ہے، مجازن یہ گھر آپ کا ہے، یہ سامان آپ کا ہے، یہ کھیت آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ دکان آپ کی ہے، یہ مال پسنداز کیا ہوا آپ کا ہے، وہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہاں مجازن کے لفظ ذہن میں رکھیے، لیکن ملکیت جو بھی ملکیت کا تصور دنیا میں ہے بہت مشابہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو خود استعمال کریں گے، دوسرا استعمال نہیں کرے گا، جب دوسرے کا استعمال جو ہے اس سے وہ دوسرا روک دیا گیا، یہ آپ کی ایک طرح کی ملکیت بن گئی، پھر یہ کہ یہ وراثتاً بھی منتقل ہو جائے گا، تو ملکیت سے بہت حد تک قریب آ گئی، صرف ایک ذہنی طور پر یہ رہنا چاہیے کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، امین ہوں، لیکن قانونی سطح پر وہ ملکیت ہے، تم کماؤ کھاؤ محنت کرو، حلال حرام کی حدود ہیں، اس کے اندر محنت کرو، جو محنت کرو گے، جو اضافی محنت کرو گے، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، پرسنل انسینٹو، پرائیویٹ اونرشپ، فری انٹرپرائز، تینوں جو کارڈینل پرنسپلز ہیں وہ آ گئے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تینوں چیزیں جو ہے تمام و کمال موجود، قدغنے وہ ہیں، ان پر بعد میں گفتگو ہوگی، اس میں صرف یہ ہوگا کہ ایک حد تک، ایک قدغن تو یہ ہے کہ حرام سے نہیں کماؤ گے، حلال سے کماؤ گے، دوسرا یہ کہ وہ اگر ایکومولیٹ ہو گیا تمہارے پاس، جو تم نے کمایا کھا لیا، بات ختم ہوئی، استعمال ہو گیا، ختم ہو گیا، بات سرکولیشن میں آ گیا معاشرے کے، تو اپنی خدمت کر رہا ہے، ایکومولیشن ہوگی تو اب اس پر سے ایک حد کے بعد آپ سے جبرن لیا جائے گا ایک حصہ، تاکہ کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ فری جہاں بھی ہوگا انٹرپرائز کا معاملہ، چاہے کتنی ہی تھوڑی سی تھوڑی آزادی ہو، اس میں کچھ لوگ آگے نکلے اور کچھ پیچھے رہ جائیں، یہ لازمن اس کا نتیجہ نکلے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے لوگوں کو دوڑانا بھی ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ کوئی آگے جائے نہ کوئی پیچھے رہے، تو رسے سے باندھ دیجئے، اگر آپ نے رسا اس کا نہیں باندھا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا، تو یا تو وہ نظام ہو جس میں رسے سے بندھے ہوئے لوگ، تو آگے پیچھے والی بات نہیں رہے گی، لیکن آزادی کسی درجے میں بھی ہوگی تو فرق آئے گا، گیپ آئے گا، کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے، تو اس کے لیے ایک زکات کا نظام قائم کر دیا گیا. باقی یہ ہے کہ وہ سارا آپ کے اندر جو بھی اس کو میں کہتا ہوں یہ مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ کیپیٹلزم ہے. یہ اصطلاح جو ہے جو حضرات ان سے واقف نہیں ہے میں تھوڑی سی وضاحت بعد میں کر دوں گا. جیسے میں نے اس روحانی نظام کے بارے میں کہا کہ وہ ہائیسٹ فارم آف پیورسٹ فارم آف اسپرچل سوشلزم. یہاں دو الفاظ کے اضافے کے ساتھ کہ مینیجڈ اینڈ کنٹرولڈ کیپیٹلزم. اب ان میں جو مغالطہ ہو جاتا ہے یہ دونوں تعلیمات اسلام میں بیک وقت موجود ہیں. ایک طرف آیت ہے قل الاف، ایک طرف احکام وراثت بھی ہے. اگر کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ مغالطہ تو ہے، سوال تو آئے گا، پیدا ہوگا، ایک کنٹرڈکشن ہے، ظاہری تضاد ہے. ایک طرف یہ ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة فبشر ہو گیا عذاب الیم ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جنہوں نے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اسے تو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے، وہ ان کا جو کنز ہے وہ آگ پر، جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، پھر ان کو داغا جائے گا اس سے، ان کے چہرے بھی اور ان کی پیشانیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی، اور کہا جائے گا ہذا ما کنز تم نے انفسکم، یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لیے. یہ بھی ہے پرانے مجید کی آیت. اور اس کنز کے اندر تو ظاہر بات ہے ایک تولہ سونا جو ہے تو بھی سونا ہے، رکھا ہوا ہے گھر میں آپ کے، سونے کا زیور ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ نہ ہو زیرو نہ ہو تو ایک تولہ بھی ہے تو اس کے اندر آ جائے گا. یہ جو دو بظاہر متضاد تعلیمات اسلام کی ہیں اس کی بنا پر پورے خلوص کے ساتھ بھی مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے متقی، اتنے مخلص، اتنے زاہد انسان کہ حضور نے ان کی شان میں فرمایا کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. اگر کسی انسان کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کے زہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ میرا یہ دوست ابو ذر موجود ہے، دیکھ لو، ان کو دیکھا گویا کہ عیسیٰ کو دیکھ لیا وہ. لیکن یہ کہ ایک مغالطہ انہیں ہوا، انہوں نے ان تعلیمات پر توجہ مرتکز ہو گئی، اپنے مزاج میں زہد اور ورع اور دنیا سے کنارہ کشی، لذات دنیاوی سے بالکل لا تعلقی وہ اس شدت کے ساتھ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سرے سے پیسہ اپنے پاس رکھنا حرام ہے، اور یہی آیت کنز وہ دلیل کے طور پر لاتے تھے کہ یہ تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، عذاب علیم کی اس کے اوپر جو ہے وہ وعید ہے، تپائے جائیں گے یہ اور داغے جائیں گے چہرے بھی اور پیشانیاں بھی اور یہ سب کچھ. اس کا یہاں تک معاملہ ہوا کہ ایک شورش کی شکل بن گئی، ایک ہنگامہ سا ہونے لگا. لیکن چونکہ دنیا میں نظام قانون پر چلتا ہے، دنیا کا نظام قصاص پر چلتا ہے، عفو پر نہیں چلتا، دنیا کا نظام قانون پر چلتا ہے، روحانیت پہ نہیں چلتا، لہذا جو اجتماعی فیصلہ تھا خلافت راشدہ کا وہ بالکل صحیح تھا کہ یہ آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ آپ غلط تعبیر کر رہے ہیں. آیات کی غلط تعبیر کی مثال اور بھی موجود ہے، عین دور صحابہ میں شروع ہو چکا تھا یہ معاملہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ملتا ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک آیت پڑھتے ہو اور غلط معنی نکال رہے ہو. آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی، علیکم انفسکم لا یغرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ لوگوں تم پر ذمہ داری تمہاری اپنی ہے، صرف کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے یہ معنی تم نکال رہے ہو کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. اسی طریقے سے اس آیت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ ہوا اور اسلام کے وہ روحانی اور قانونی نظام کے اندر وہ فرق و تمیز جو کرنی چاہیے تھی وہ اپنی ایک خاص کیفیت، جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالت جذب کسی کیفیت سے وہ دو چار ہو چکے تھے، اس میں وہ اس تمیز کو برقرار نہیں رکھ سکے اور یہ معاملہ ہوا. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ایک لہجے کے لیے بھی کہ کسی بدنیتی سے انہوں نے یہ رائے قائم کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مغالطہ اس معاملے میں خالص نیک نیتی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ابو ذر کو ہوا تو پھر اور تابع دیکھنا چاہیے سر. لیکن اسی کو اس دور میں کچھ لوگوں نے بڑی بدنیتی کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے. کمیونزم کے لیے اور سوشلزم کے لیے دلیل بنانے کے لیے یہ تو سب آیتیں نظر آ گئی، اور وہ آیت جو ہے میراث کی انہیں نظر نہیں آتی. پھر زکوٰۃ کا نظام کیا ہے؟ اگر کہیں کسی کے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں تو یہ زکوٰۃ کا پورا نظام کیا ہے؟ چلیے، زکوٰۃ قرآن مجید میں نصاب اور مقداروں کے ساتھ نہیں ہے. اہل قرآن یہ کہہ سکتے ہیں کہاں ہے؟ وہ تو ہر جگہ پر زکوٰۃ کے معنی وہی لے سکتے ہیں جو میں نے پہلے کیے، مسلسل نجاست کو دھوتے رہنا اور کوئی اس کا ذرہ اپنے قریب آنے نہ دینا، پھٹکنے نہ دینا، رکنے نہ دینا. لیکن حدیث نبوی کے بغیر کیا کریں گے؟ پورا نظام مقادیر زکوٰۃ کا، پورا نظام ہماری پوری تاریخ کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ در حقیقت مغالطہ نیک نیتی سے بھی ہو سکتا ہے، بدنیتی سے بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. لیکن اس کو سمجھنا ہے تو اسی طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ بھی ایک مکمل نظام ہے. اور ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے، کسی اسلامی معاشرے میں اگر صرف اسلام کا قانونی معاشی نظام قائم ہو جائے، بتمام و کمال بھی قائم ہو جائے، تو اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جب تک کہ چاہے ایک مائکروسکوپک مائنورٹی ہو، کچھ نہ کچھ لوگ ایسے نہ رہے کہ جو اس روحانی میدان میں اور اس معیار کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ پیس میکرز بنتے ہیں، وہ اقدار کو معین کرتے ہیں، عوام ان کو دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں. اس سے جو ہے ویلیوز معاشرے کی بنتی ہے، سوشل ویلیوز، کہ اصل عزت نیکی کی ہے، تقویٰ کی ہے، خدا ترسی کی ہے، اصل عزت دولت کی نہیں. ورنہ رفتہ رفتہ وہ صورت ہو جاتی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ دولت کے بارے میں اگر معلوم بھی ہے کہ بالکل حرام ذریعے سے لوگوں نے جمع کی ہے، پھر بھی دولت کی بنیاد پر عزت ہے. کچھ عرصے پہلے کم سے کم ایسا نہیں تھا. دولت کی عزت اگر تھی تو وہ حرام والی دولت کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اب تو ہم بہت ہی پستی کو پہنچ گئے. لیکن یہ کہ وہ پیس میکرز اگر موجود ہوں تو وہ معاشرے کے اندر ایک معیار قائم کر کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن کر وہ در حقیقت اسلام کی اس اعلیٰ تعلیم کا بھی ایک نمونہ اور مظہر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تب در حقیقت وہ جو قانونی نظام ہے اس کی بھی برکات صحیح طور پر ظاہر ہو سکے. اس کی مثلاً مثال کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ تقریباً 200 سال بھی نہیں ہوئے، ابو علی شاہ قلندر پانی پچ گئے رحمہ اللہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے پہلے اپنا وہ جہاد کا آغاز کرنے سے قبل وہ رہے تھے امیر خان والی ایک ٹونک، جو بعد میں انہیں انگریزوں نے ٹونک کی ریاست دی ہے، وہ اس وقت پنڈارے کہلاتے تھے. وہ انگریزوں کے خلاف جہاد کے اندر لگے ہوئے تھے کچھ لوگ سینٹرل انڈیا میں، انہیں میں یہ امیر خان تھے، ان کے ساتھ رہے، انگریزوں سے جہاد کرتے رہے. اس کے بعد امیر خان نے صلح کر لی مجبور ہو کر، انگریز کی قوت ہے کہاں تک مقابلہ کرے. تو جب صلح کی ہے امیر خان نے انگریزوں سے اور ٹونک کی ریاست انگریز نے اسے اب دے دی، بیٹھ جاؤ جاگیردار بن جاؤ، تو پھر سید صاحب اس کی ملازمت چھوڑ کر پھر آئے ہیں کہ اب تم نے انگریز سے معاملہ کر لیا تو اب سلام علیکم. پھر وہ آئے ہیں، پھر انہوں نے اپنے اس جہاد کا سارا نقشہ بنایا ہے. بہرحال وہ امیر خان والی ایک ٹونک ہے، اس نے کچھ گاؤں کا ایک وثیقہ بنا کر، دستاویز بنا کر ابو علی شاہ قلندر کے ہاں بھیجی رحمہ اللہ کہ یہ میں چند گاؤں جو ہے وہ آپ کی خانقاہ کے نام لگاتا ہوں کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ آپ کی خانقاہ میں آتی رہے گی، تاکہ جو آپ کے ہاں آتے ہیں مسترشدین اور وہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے اس کی مالی کفالت ہوتی رہے. اسی پر دستاویز کی پشت پر لکھ کر ایک شعر انہوں نے واپس کر دیا. ماں آبروئے فقر و قناعت نہ باختے، باویر خاں بگوئے کہ روزی مقدر است. خاں سے کہہ دو وہ کیا سمجھتا ہے ہماری کفالت وہ کرے گا، ہمارا کفیل ہے اور ہم اپنی فقر اور قناعت کی بے آبروئی کرنے کو تیار نہیں، اس کی عزت کو بیچنے کے لیے تیار نہیں اس جاگیر کے عوض. یہ لوگ، واقعہ یہ ہے جیسے کبھی کہا تھا ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید سے کہ تم بادشاہ بنے پھرتے ہو، اصل تو بادشاہ یہ درویش ہے جس کے گرد ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے جو ہیں وہ عقیدت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہے، تمہارے ساتھ تو یہ پہرے دار ہے، یہ سپاہی ہے، تنخواہ یافتہ مرسنریز. تو یہ اصل میں معاشرے کے اندر چاہے وہ لاکھوں میں ایک کروڑوں میں بھی ایک دو آدمی ہو، لیکن یہ کہ وہ اس معاشرے کے اندر رجحان اور اقدار کا ایک تعین کرتے ہیں، جس کو میں بار بار پیس میکر کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ اقدار یہاں سے وجود میں آتی. بہرحال اب آئیے اسلام کے قانون نظام کی طرف. چونکہ میں نے اسے تعبیر کیا ہے کنٹرولڈ اور مینیج کیپیٹلزم سے، لہذا اسی کے حوالے سے اس کی وضاحت کروں گا. مینجمنٹ کیا ہے؟ انٹرنلی مینیج کیپیٹلزم، کہ جو اصل کیپیٹلزم ہے، میرا سرمایہ ہے، آپ کام کریں گے، میری یہ ٹرمز ہے، کرنا چاہے کیجئے، نہیں کرنا چاہتے جائیے، السلام علیکم. آپ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ ابھی مجھے کہہ دیجئے نہیں کرنا چاہیے، میں کارخانہ بند کرنا چاہوں کارخانہ بند کر سکتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے، فریڈم ہے، فریڈم آپ کو بھی ہے، فریڈم مجھے بھی ہے. اب اس نظام سے جب وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان تقسیم بڑھنی شروع ہوئی تو خود بخود ایک خطرے کا احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کہیں یہ زیادہ بفر گئے تو یہ ہماری تجوریوں پر نہ ٹوٹ پڑے اور ہمارے محلوں پر حملہ آور نہ ہو جائے، لہذا کچھ خیرات ان کو کچھ دو. یہ گیپ جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، اسے کسی نہ کسی درجے میں برج کرو. یہ ہے بنیادی تصور. اس بنیادی تصور نے ان امپلائمنٹ الاؤنس کی شکل اختیار کی برطانیہ میں. ایک طرف وہ ٹریڈ یونینزم کا معاملہ کہ مزدوروں کے بھی کچھ حقوق جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے، دوسری طرف ان امپلائمنٹ الاؤنس، کم سے کم ایک سبسسٹنس الاؤنس جو ہے وہ تو آدمی کو ملے، تاکہ اس کے پاس ایک بارگیننگ جو ہے پوزیشن ہو، وہ کارخانے دار کے ساتھ سرمایہ دار کے ساتھ بات پاؤ جما کر تو کر سکے کہ مجھے تم میری جو بھی صلاحیت ہے اور محنت ہے اس کی صحیح اجرت دو گے تو کام کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا، اور نہیں کروں گا تو اس کا خطرہ مجھے نہیں ہے کہ کل میرے بچے کو فاقہ آ جائے، اس لیے کہ وہ الاؤنس میں حکومت سے لے لوں گا، وہ الاؤنس تو مجھے دے گا، وہ تو میرا حق ہے، ریاست کے ذمہ ہے، وہ مجھے دے گی، لہذا اب اگر پراپر ویج مجھے ملے گی تو میں کام کروں گا. یہ ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس. اسی کو پھر امریکہ میں ویلفیئر، یہ خیرات، خیرات گھر ہے، مکان بنا دیے ہیں، رہو جا کر، صرف آپ کو کہنا ہے کہ میں اس وقت اس پوزیشن میں ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں، وہ بھی بدنیازی بھی کرتے ہیں، کام کرتے بھی ہیں اور ویلفیئر پر گزارا بھی کرتے ہیں، وہ ڈبل کام بھی چلتا ہے، لیکن وہ تو بہرحال وہ تو بدنیازیاں ہر طرح کی ہر معاشرے کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اصول کو سمجھ لیجیے. اگر آپ کو پراپر ویج پر پراپر ورک مل رہا ہے آپ کیجیے، نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جرا ہوگی، قدا ہوگی، کیوں نہیں کرتے، کم پر کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے سرمایہ داروں کے ٹیکسز میں سے ہم کچھ لے کر اتنا کچھ جمع کر لیں گے کہ جہاں تک بنیادی ضرورت ہے مرو گے نہیں. یہ نظام ہے، اور یہ نظام اپنی اعلیٰ ترین شکل کو پہنچ گیا ہے ویلفیئر سٹیٹ کا یہ کانسیپٹ اسکینڈینیوین کنٹریز میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں، گیو دی ڈیول از ڈیو، کہ واقعتاً ایک اعتبار سے معراج انسانیت تک انسان وہاں پہنچ گیا. کہ ایک طرف ایک بلینئر ہے جو لاکھوں جو ہے ٹیکس کے اندر دے رہا ہے، ٹیکس کا ریٹ بہت اونچا ہے وہاں، ایک طرف ایک ویلفیئر کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے ایک آدمی، لیکن اولاد ان دونوں کی ایک سطح پر تعلیم پائے گی، علاج دونوں کا ایک لیول کا ہوگا. علاج اور تعلیم یہ ریاست کے ذمے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ قوم کی امانت کہہ لیں یا ملکیت کہہ لیں، وہ ایک فرد کے نہیں ہے. وہ فرد جو ہے کام نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے ویلفیئر پہ گزارا کرے گا، لیکن یہ کہ تعلیم اور علاج، صحت اور تعلیم، اس کے اندر تمام انسان مساوی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس اعتبار سے دوسرے کا بعض پہلوؤں سے تو بہت ہی پستی ہے. وہ پہلا جو ہمارا موضوع تھا آئلی اور وہ معاشرتی نظام، وہ تو درہم برہم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. عورت کی حرمت جس طرح وہاں پامال ہوئی ہے، پوری دنیا میں کہیں اور پامال نہیں ہوئی. جنسی انارکی کا جو طوفان وہاں آیا ہے اور کہیں نہیں آیا. اور وہ جنسی انارکی کیا، وہ تو اب اس انتہا کو پہنچ گیا معاملہ کہ مرد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عورت بالکل برہنہ ہو کر سڑکوں پر پڑی ہے اور پارکوں میں پڑی ہوئی ہے کہ کوئی شکل تو ہو. وہ پستی کی انتہا ہے. لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ معراج پر وہاں پہنچا ہے. امریکہ میں تو نہیں ہے، امریکہ میں تو آپ کو علاج جو ہے خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے انشورنس وغیرہ کا نظام کر کرا کے، لیکن بہت اعلیٰ ہاسپٹلز بھی ہیں جن کا کرایہ جو ہے وہ بلینئرز ہی دے سکتے ہیں ان کی فیسیں، اور ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ فرق ہے، تعلیم ہے اس کے نظام ہے، ایک بنیادی نظام ہے، لیکن یہ کہ پھر وہاں بھی تعلیم آپ کو خریدنی پڑے گی، آپ کو بڑی اونچی فیسیں دینی پڑیں گی، لیکن یہ کہ یہ نظام اگر گیا ہے تو اپنی منطقی انتہا کو اسکینڈینیوین سوشلزم، یہ ہے مینجمنٹ۔ اب دیکھیے میں صرف اس کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اسلام کے قانونی معاشی نظام میں یہ مینجمنٹ تھی جو زکات کے نظام کے ذریعے سے قائم تھی، لیکن بڑا فرق ہے اس میں اور اس میں، ایک تو بہت عظیم فرق ہے وہ میں بھی بیان کروں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہاں معین کر دیا گیا، آربیٹریری نہیں ہے یہ تصور ہیوز اور ہیو ناٹس، یہ حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، اس میں ذرا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ فقیر شاید وہی ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہو مانگ رہا ہو، اور فقیر وہی ہے جسے فاقہ آ رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ در حقیقت جسے آپ نصاب کہتے ہیں وہ ایک بارڈر لائن ہے، جس کے پاس اتنے تولہ سونا ہے جمع ہو گیا ہے، 7 تولہ سونا گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ اس لائن سے اوپر، جس کے پاس نہیں ہے، 6 ہے تو کوئی بات نہیں، 6 تولہ سونا ہے تو نیچے رہے گا، وہ ابھی نصاب نہیں آیا اس کا، پورا نہیں ہوا، 52 تولے چاندی ہے تو اوپر یا ادھر، نہیں ہے تو ادھر، اتنے گھوڑے اتنے اونٹ ہیں تو ادھر، نہیں تو ادھر، اتنی بھیڑے بکریاں ہیں تو ادھر، ورنہ ایک تقسیم ہے۔ اب جو اوپر ہے وہ ہے غنی، اور جو نیچے رہ گئے وہ ہے فقیر، وہ فقیر نہیں ہے کہ جو گلیوں میں مانگتا پھرتا ہو اور جو جس کو فاقے آ رہے ہیں، نہیں، یہ تو ایک بارڈر لائن ہے، کراس کر دیا ہے۔ اب یہ ایک فیڈ بیک ہے، اس گیپ کو برج کرنے کا نظام ہے، ان سے لیا جائے گا، ان کو دے دیا جائے گا، اس میں نصاب ہے، اس کے پھر مقداریں ہیں، یہ سارا زکات کا نظام، تؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم۔ تو یوں سمجھیے کہ 1400 برس قبل زکات کے نظام سے جو ضرورت پوری کی گئی تھی، اس لیے کہ آزاد معیشت تو ہے نا یہاں بھی، ورنہ تو پھر وہ ٹوٹل جو ہے ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ، اور پھر پوری جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ انفرادی آزادی سے بالکل فارغ، اگر آزادی ہے تو کچھ نہ کچھ فرق آئے گا، اور اس کے لیے مینجمنٹ ہے جو زکات کے نظام سے اور دوسرے جو عشر وغیرہ ہیں ان سے یہ قانون دبائی دیا۔ فرق کیا ہے وہ اصل میں ہے اہم ترین۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم جہاں انفاق کی ہے اور دینے کی ہے اور خرچ کرنے کی ہے، اس کا کاؤنٹر پارٹ یہ ہے کہ سوال کی انتہائی مذمت، اور صدقات کو کہا گیا ہے یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، غیرت انسانی کو ابھارا گیا کہ مت قبول کرو، غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات، یہ غیرت فقر بھی ہے، لہذا محنت کرو، کوشش کرو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، روکھا سوکھا کھاؤ مت لو، یہ حصہ جو ہے یہ ہم نے بہت کم اس کے اوپر توجہ کی، یہ فرق ہے جس کی وجہ سے آج جو اس روز بھی کہہ رہے تھے اسلم شاہ صاحب کہ وہ جو اسکینڈینیوین سوشلزم ہے وہ اپنی بربادی تک پہنچ گیا ہے، اس لیے کہ جب یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہوں تو کام کا انسینٹیو کیوں رہے گا، پھر یہ ملک اس لیے قائم چلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنے دفاع پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور جب آیا تھا جرمنی تو انہوں نے بالکل کھلا دے دیا تھا، آ جائیے تشریف لائیے سمجھ لیے، وہ ڈیفنس پورا کا پورا امریکہ کے ہاتھ میں ان کا، اور امریکہ جو ہے پورے تھرڈ ورلڈ کا پیسہ جو ہے چوس رہا ہے، اور اس کے بل پر جو ہے وہ پورا اپنی جو ہے ایک بساط اکانومی کی وہ جمائے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ چل نہیں سکتی، حیرت ہو جاتی ہے انسان کو کہ اتنی ویلفیئر، اتنا یہ نظام، ان کی آمدنی کیا ہے، اس میں اگر ڈیفنس کے اوپر اس طرح کا خرچ ہونے لگے جس طرح کے ہوتا ہے ممالک میں تو وہ یہ نہیں کر سکتے جو کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی ہے جہاں ویلفیئر اس انتہا کو پہنچ گئی، اس کا ایک سبب تو وہی ہے، وہ چونکہ بات تھی کہ جو اس وقت رہ گئی تھی کہ آئلی نظام میں قرآن مجید نے ایک ہدف یہ بھی بنایا ہے تسکنو الیہا، یہ جو ہے تسکین ذہنی جو ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اجتماعی نظام، اور وہاں سکون ہو اور اطمینان ہو، باہمی اعتماد ہو، تو وہ جو کسی سیڈیٹیو کی پھر ضرورت نہیں ہوتی اور کسی ٹرینکولائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پورا نظام جو ہے انتہائی تسکین بخش نظام، جب وہ شٹر ہو گیا، اور یہی چیز ہے سب سے زیادہ سہانے روح بنتی ہے انسان کے لیے، خودکشیاں تو ہوگی اور اکانومی جو ہے وہ نیچے جائے گی، پروڈکشن کے لیے انسینٹیو جو ہے محنت کوشش، اگر اتنی باعزت خیرات بنا دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اس کا ایک منفی نتیجہ یقیناً نکلے گا. تو اسلام کی تعلیم میں یہ دونوں پہلو سامنے رکھے. عجیب ہے یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. ایک طرف تو یہ للسائل والمحروم سائل کے لیے بھی ہے, اما السائل فلا تنہر, کسی سائل کو مت دھتکارو مت جھڑکو, کہیں باقاعدہ ایک مد معین کی جاتی ہے, وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, مستقل مد ہو گئی. جس سے کہ ایک اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید انسٹیٹیوشن آف بیگری کو اسلام جو ہے وہ انکریج کر رہا ہے, لیکن یہ کہ اصل میں دوسری بات بھی سامنے ہو. اس کو تو کہا گیا ہے کہ تمہاری مروت کے یہ خلاف ہے کہ کوئی شخص اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دے اور پھر بھی تم ٹھکرا دو اس کو, یہ تمہاری شرافت اور مروت کے منافی ہے. کچھ دے سکتے ہو تو دو. یہاں تک بھی بعض احادیث میں الفاظ آئے ہیں کہ سائل کو دو چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا, تمہیں کیا معلوم اس کے کیا حالات ہیں. نہیں دے سکتے ہو تو اچھے انداز میں معذرت کر لو, قول معروف ہوں. لیکن یہ ہے کہ دھتکارنے کی جھڑکنے کی اجازت نہیں. لیکن اس کو بیلنس کیجئے کہ سوال کی انتہائی مذمت, الید العلیا خیر من الید السفلی, نچلا ہاتھ اور یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس لینے والے ہاتھ, بہتر بنو, بہتر کیوں بنتے ہو. اور یہ تو آساس الناس ہے, محل کچیل ہے لوگوں کا, اس کے لیے کوئی انکریجمنٹ نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو بیلنس کرتا ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر یہ جو اس کا منفی نتیجہ نکل رہا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے کہ وقت آ گیا تھا اس میں جہاں ایک طرف خوشحالی کی ایک انتہا کا ایک نقشہ آتا ہے کہ لوگ اپنے مال لیے پھرتے تھے زکات کے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. اس میں ذرا اشکال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ زکات تو لی جاتی تھی حکومت کی سطح پر خلافت راستہ میں, تو یہ لوگ کیسے لیے پھرتے تھے اپنے مال. تو اموال باطنہ کی زکات خود دینی ہوتی ہے, اموال ظاہرہ کی زکات ہے ریاست کی سطح پر حکومت کی سطح پر. اب وہ اموال باطنہ کی زکات دے لیے پھر رہے کہ کوئی مل نہیں رہا. اس میں یقیناً ایک پہلو وہ بھی ہے کہ وہ فتوحات جس تیزی سے ہوئی اور مال غنیمت جس طریقے سے آیا, عمومی خوشحالی پیدا ہو گئی, تو اب کون ہے کہ جو اس کو قبول کرنے والا ہو. لیکن یہ بھی ہے کہ یہ الید العلیا خیر من الید السفلی, یہ ایک تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے غیرت کے منافی. صدقہ محمد الرسول اللہ نے قبول نہیں فرمایا, ہاں ہدیہ قبول فرمایا. اور یہ تو وہ بنیادی بات تھی جو پہچان بتائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عیسائی راہب نے, کہ ان کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے, ہدیہ قبول کریں گے. اور اسی سے جا کر پھر انہوں نے وہ اپنا جو بھی پہچان تھی وہ اس کے اندر اس تدبیر کو بھی اختیار کیا. یہ ہے دوسرا اس کا در حقیقت جو ایلیمنٹ ہے. تو ایک طرف تو میں نے اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ختم کر دیا کہ اس میں ایک انداز جو ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ جس کو آج کل ہم کہہ رہے ہیں یا ویلفیئر سٹیٹ کا ایک کانسیپٹ, وہ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کے ذریعے سے جو حاصل ہیں لازمی, ان کے ذریعے سے اسلام نے اپنے قانونی معاشی نظام میں اس کا اہتمام کیا. اس کو آپ کلیکٹو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں, ایک اجتماعی جو ہے ضمانت ہے کفالت ہے. اسی کی بنیاد پر اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہے. یہ وہی ہے سبسسٹنس الاؤنس کہہ لیں, انمپلائمنٹ الاؤنس کہہ لیں, ویلفیئر کہہ لیں, بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست پر ہے. اسی کے لیے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی ذمہ داری عمر پر ہوگی. یہ ذمہ داری آپ کی ریاست کا شہری ہے. بڑھیا نے کہا تھا اور رو پڑے تھے حضرت عمر کہ اما جہاں یہ عمر کو کیا معلوم کہ کہاں کہاں کیا کون کون شخص کس حال میں ہے, اور ڈانٹ دیا اس نے کہ اتنی بڑی ذمہ داری قبول کیوں کی ہے. رو پڑے. تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کے سطح پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. البتہ یہاں اب دوسری بات ہے جو مشکل تر ہے اور جس تک ابھی مغربی ذہن بالکل نہیں پہنچا, وہ ہے کنٹرول جو اپلائی کیے اسلام نے. یہ کنٹرول جو ہے اصلا کس شے پر ہے؟ کنٹرول کیپیٹلزم. یہ وہ حلال اور حرام کی حدود جو کمائی کے سلسلے میں عائد کی گئی, اس کا کوئی تصور ویسٹ میں بھی نہیں, ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کا. بینک ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, تباہی نظر آ رہی ہے, ایک اسپائرل کے طریقے سے معاملہ جا رہا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کریں, کس طریقے سے نیچے لائیں. انفلیشن اور پھر بینک ریٹ, پھر اور بڑا, پھر اور انفلیشن. ایک چکر ہے, ایک وشیس سرکل ہے. اس کا حل ہے در حقیقت جو اسلام نے کیا ہے، اور یہاں سوائے اس آسمانی ہدایت کے کوئی اور شے انسان کے ریسکیو کے لیے آنے والی نہیں. اس کا بیسک فلسفی کیا ہے وہ میں ذرا سمجھانا چاہتا ہوں. ٹو چین دی کیپیٹل، کیپیٹل کو زنجیریں پہنانی ہے، کیپیٹل کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ہے، اس کے ہاتھ میں سرمایہ کے ہاتھ میں کچھ ہتھکڑیاں ڈالنی ہیں، کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ اسے دینی ہے آزادی. لیکن یہ کہ مادر پدر آزادی اس کو دی تو اس سے بڑی لعنت اور کوئی نہیں. اور مجھے یاد آیا تھا، میں نے نوٹ کیا تھا آج، میں نے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کا تذکرہ کیا تھا، ایچ جی ویلز کی تصنیف. یہ میں نے وہ جو نظام معاشرہ اور اس کے بارے میں انسان کی حریت اور اخوت اور مساوات جو اس نے تسلیم کیا، کہ بعض تو ان چیزوں کے پہلے بھی دنیا میں کہے گئے تھے لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ اکویلٹی کے اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کی ایک بحث عجیب اس نے کی ہے کہ یہ سرمایہ، یہ کرنسی جو ہے، یہ کتنی بڑی لعنت ہے اس کا ٹاک. اس نے کہا کہ اس کا آغاز ہوا ہے رومن امپائر سے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا. اس سے پہلے جو تھا سب بارٹر تھا، مبادلہ اشیاء. ایک کھیت میں کام کر رہا ہے، گندم بول آیا اس نے کاٹ لیے. ایک وہ ہے کہ جو کرگے پہ بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، وہ اپنی ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیں گے، اتنے گندم دو بوری لے لو اور دو تھان جو ہے وہ کپڑے کے مجھے دے دو، ضروریات پوری ہو رہی ہیں. لیکن کہیں ارتکاز سرمایہ کی شکل نہیں تھی. کتنا کپڑا اپنے پاس جمع کر لیں گے صاحب آپ، اور کتنی گندم اپنے پاس آپ روک لیں گے؟ لہذا وہ جو ایک ارتکاز، ایک سرمایہ، کیپیٹل، ایک بہت بڑی فورس، ایک بہت بڑی قوت، وہ نہیں تھی. جب آپ نے کرنسی کا تصور دیا کہ یہ ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے من گندم کے، اور ایک تولہ سونا مساوی ہے اتنے تھان اس کھدر کے، اب یہ ایک جو نئی ایک شے انٹروڈیوس ہوئی ہے انسانی معاشرے کے اندر، اب اس ارتکاز دولت کے لیے گویا کہ وہیکل، اس کا ذریعہ جو ہے انسان کے پاس آ گیا. ایک تجوری کے اندر ایک بہت بڑا جن بند ہے، اس جن کو وہ ریلیز کرے گا، مارکیٹ کو ادھر سے ادھر کر دے گا، ایک دم مال خرید لے گا، اور مارکیٹ کے اندر ایک ڈرتھ پیدا کر کے، ایک کمی پیدا کر کے، اور قیمتیں چڑھا دے گا، اور پھر جو ہے من مانی اسے قیمت وصول کرے گا، اس کے سرمایہ مینیپولیٹ کرے گا. ابھی جو زلزلہ آیا تھا اسٹاک مارکیٹ کے اندر، لوگوں کے ملینز اینڈ بلینز جو تھے ڈالرز، اربوں کے، وہ اس طرح آنے والی بس ختم ہوئے. یہ ساری مینیپولیشن کس کی؟ سرمایہ کی. اور سرمایہ کا ارتکاز ہے اس کرنسی سے، اس ڈالر سے. تو اس بار جملہ ایک لکھا ہے جی ویلز نے، کہ انسان کو معلوم نہیں تھا اس کرنسی کی ایجاد سے اس نے کتنی بڑی لعنت کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا ہے. انسان کو معلوم نہیں، یہ اس کو چین کرنا ہے مقصود، یہ اس کو آپ سمجھ لیجئے. بہرحال یہ ایک ایسی شے ہے، انیویٹیبل بھی ہے، یہ ایک شر ہے لیکن ناگزیر شر ہے، ناگزیر برائی. لہذا اس کو استعمال بھی کیا جائے، اسے کچھ فریڈم آف ایکشن بھی دیا جائے، اسے کچھ روم فار موومنٹ بھی دیا جائے، اور اس کو پابند بھی کیا جائے. یہ ہے اصل فلسفہ اسلام کا. اب اس میں دیکھیے اسلام نے اس کو کس طرح کیا ہے. بنیادی طور پر بڑی بڑی چیزیں، کسی بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں تین چیزیں شامل ہیں، ایک سرمایہ، دوسرے محنت، اصل تو دونوں ہی ہیں پارٹنرز، تیسرا ایک چانس کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. کبھی اتنا ہی سرمایہ اتنا ہی محنت زیادہ پروڈیوس کر جاتا ہے، اور کبھی اتنا ہی سرمایہ اتنی محنت جو ہے وہ اس سے کم تر، یا یہ کہ بالکل لوز بھی کر جائے گا. سرمایہ بھی وہی ہے، محنت بھی وہی ہے، لیکن یہ کہ یہ چانس کا معاملہ، فیکٹر جو ہے شامل ہے. اب اسلام نے کیا کیا ہے، اپنے اس سارے جو یہ معاشی معاملات کے اندر حلال و حرام کے جو احکام ہیں، سب سے زیادہ پروٹیکشن، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ تحفظ محنت کو دیا ہے، سرمایہ کو بیڑیے ڈالی ہے، اسے پابند کیا ہے. بالکل تو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے پابند کیا ہے، چانس کو بھی منیمائز کیا ہے. ان دونوں کو، اصول کو ذہن میں رکھیے، چانس کی منیمائزیشن یہ ہے میسر اور چوہے کی حرمت. اس لیے کہ جس کو آپ جوا کہتے ہیں اصل جوا وہ صرف چانس ہے اور کچھ بھی نہیں, نہ آپ کی محنت نہ آپ کی وہ سرمایہ لگا اس کے اوپر, جو ہے ساری جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف چانس کا معاملہ. جوا حرام, حرام مطلق اس کو خبر کے ساتھ لے جا کر جو ہے وہ بریکٹ کیا ہے. اور سرمایہ کو چین کرنے کے لیے اب درجہ بندی ہے, اس کو سمجھ لیجئے. سرمایہ کی یہ فریڈم, یہ آزادی کہ سرمایہ محض بطور سرمایہ ارننگ ایجنٹ ہو بغیر کسی محنت کے, صرف سرمایہ سرمایہ کی حیثیت سے کمائی کا ذریعہ بنے, پھر یہ کہ وہ نقصان کا رسک لینے کو تیار نہ ہو, صرف نفع مانگے اور نفع بھی ایک معین سطح پر مانگے. یہ ہے سرمایہ کی, یوں سمجھیے کہ وہ مادر پدر آزادی اور اس کا وہ آخری اختیار. اور یہ وہ شے ہے کہ جیسے اسلام نے حرام کیا اور اس درجے حرام کیا کہ کسی شے کی حرمت ویسی نہیں ہے جیسی اس کی. وہ جس کو سید صاحب کہہ رہے تھے کڑوی گولی نہیں, یہ گولا ہے, یہ گولی کا ہے. جس کو ہنی ان مریا ہم سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب اسی میں تیر رہے ہیں, مچھلیاں ہم مچھلیوں کے مانند ہیں جو سود میں تیر رہے ہیں. حضور کی حدیث ہے دخان ہے, یہ تو ایک سسپینشن ہے, جو بھی آپ انہیل کر رہے ہیں دس سسپینشن جو ہے اگر فضا میں تو آپ انہیل کریں گے لا محالہ. سود سے کوئی انسان بچ بھی جائے گا تو سود کے دھوئیں سے نہیں بچے گا. لیکن یہ سود اتنی بڑی لعنت, اتنا بڑا گناہ, آپ یوں سمجھیے کہ شرک عقائد میں اور اعمال میں سود. اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زنا بہت بڑا جرم ہے. یہ ہوتی ہے کچھ ہماری کچھ روایتی اور کچھ ہمارے ذہن کے اندر جو نقشے بن گئے ہوتے ہیں اس سے ہماری کچھ ویلیوز معین ہو جاتی ہیں. آج آپ سب چونکے ہوئے ہوں, عورت وزیر اعظم بن گئی پورے ملک کے اندر, ہر ایک کے ایمان کے اندر بڑی حرارت پیدا ہو رہی ہے, اور اس سے لاکھوں گنا برا سود ہنی ان مریا. بڑے بڑے میں کیا کہوں داڑیوں والے نمازی سب نے مکان بنائے ہیں سود کے اوپر پیسے لے کر, بلڈنگیں بنائی ہیں تعمیر کی ہیں. کون ہے بچا ہوا یا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے جس نے پیسے لے کر مکان نہ بنائے ہو؟ حاجی نمازی دینی اداروں کے اندر سرگرم ہنی ان مریا. باقی کاروبار تو سب چھوڑیے, وہ تو دوسری بات ہے. اب اس کی آپ ریلیشن شپ قائم کیجیے. الربا سبعون جزءا, سود کے 70 حصے ہیں. اے سروہا, اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے این کہ ہر رجل امہو, کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب زنا سے ریشو پروپورشن آپ کیلکولیٹ کر لیجیے, زنا پھر زنا ماں سے زنا پھر اس کے بھی 70 نہیں, اس لیے کہ سب سے ہلکا ہے 70 میں سے یہ جز, دوسرے جز تو اور بڑے ہوں گے نا, تو 70 کی تعداد سے صرف ضرب دے جائے گا تو ضرب اور کو کھائے گا. یہ ریشو پروپورشن میں نے لکھا بھی ہے اپنے اس کتابچے میں کہ ایک دفعہ آدمی لرز جاتا ہے, بلکہ طبیعت ابا بھی کرتی ہے کہ حضور نے ایسی بات کیوں کہی, یہ انداز تعبیر آپ نے کیوں اختیار کیا. ایک فوری طور پر احساس ہو سکتا ہے کہ کچھ ناشائستہ سا انداز ہے تعبیر کا, ہو سکتا ہے خیال, لیکن پھر بات سمجھ میں آئی کہ اس کی قباحت, اس کی شناخت, اس کی خباست کا جو صحیح تاثر دینا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں. اور اس کی مثال ہے قرآن مجید میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کلوچنے سے ثابت کیا گیا. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. آدمی اس وقت ایک دفعہ طبیعت وا کرتی ہے, کیسی تفصیل کی کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا, لیکن اخلاقی میدان میں غیبت کسی کی بالکل مساوی ہے اس کے, کہ جیسے وہ مردہ اپنے گوشت کا دفاع نہیں کر سکتا, حفاظت نہیں کر سکتا, ایسے ہی جو شخص موجود نہیں ہے آپ کا مسلمان بھائی اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہو پھر ذرا کر کے دیکھیے اس کی برائی, وہ اپنا دفاع کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط خبر پہنچی ہو, اور آپ اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں, وہ ہوگا تو اپنا دفاع تو کرے گا نا, نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا. تو عزت جان سے کم تر شے ہے, عزت کیا اس جسم سے کم تر شے ہے. تو در حقیقت قیمت مساوی ہے کسی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے. بالکل اسی طریقے سے افسود کی تو ہماری طبعی طور پر ہمیں اس سے وہ نفرت نہیں ہے. حالانکہ طلاق کے بارے میں تو ہے نا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, یہ ان حرام میں بھی ابغض الحرام ہے کہ جس کا نام سود ہے. اب اس سے کم تر پر آئیے, اور اس میں ذرا میں اس کم تر کی وضاحت کے لیے تھوڑی سی ایک اور مدد لینا چاہتا ہوں, ایک وضاحت کے لیے مثال. دیکھیے سرپلس ویلیو کا تصور جو ہے دنیا میں بہت ہے, اکنامکس میں خاص طور پر مارکس کے نظریے میں. قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا عف, جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے. اس عف کے مصرف کیا ہے؟ آپ سادہ ترین مثال کے سامنے رکھیے, اسی سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں, کمپلیکیٹڈ پروپوزیشن بھی پھر اسی سے حل ہوتی ہے. آپ کہیں سرکاری ملازم ہیں, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, کچھ آپ بچت کر رہے ہیں, وہ بچت جس پر بڑا امفیسس ہے اور بینکنگ کا پورا نظام جو ہے اسی کے فلسفے پر اور اسی کی تبلیغ پر بچت, اور بچت کو پھر کہیں انویسٹ کرو. آپ کے پاس کچھ بچت ہے, یہ وہ عفو ہے, قل العفو. اب آپ کے پاس اس بچت کے دو راستے ہیں. نمبر ایک یہ کہ آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں, قل العفو, یا سلول کا بازا ينفقون, دے دیجیے. یہ تو تھا ہی ان کی ملکیت تھا, یہ روحانی نظام کی بات میں کر رہا ہوں. اوپر سے نیچے چلیں گے تو بات واضح ہوگی کہ یہ تو در حقیقت حق انہی کا تھا, تمہیں تو صرف آزمانے کے لیے دے دیا گیا تھا. اگر یہ نہیں کر سکتے, اتنا طرف و ممکن نہیں ہے, یہ اونچائی کچھ زیادہ ہی ہے تمہاری ہمت کے نسبت سے, تو چلو قرض حسن دے دو, لے دو. کوئی شخص جسے ضرورت ہے وہ کام کر سکتا ہے, سرمایہ نہیں ہے اس غریب کے پاس, وہ ایک باعزت معاش اپنے لیے پیدا کر سکتا ہے. اسے کوئی اگر اتنی سی بھی پونجی مل جائے کہ وہ چھابڑی لے کر چل پڑے, اس کو اتنی ہو جائے کہ وہ کوئی کھوکھا لگا لے, کوئی دکان دے دو اسے, پھر اس کے بعد اپنا اصل زر واپس لے لینا. یہ دوسرے درجے میں روحانی ترغیب ہے. نمبر ایک دے دو, یہ تو سب سے اونچا ہے. نمبر دو قرض حسن. نمبر تین ہے اب یہ, اب یہ قانونی نظام میں جواز کا درجہ آ گیا. تم اپنی اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو, نہیں اوپر جانا چاہتے, پستی ہی کے مکین ہو, پستی ہی کی طرف توجہ رکھنا چاہتے ہو. شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں, تو چلو ایک جواز. کمزور لوگوں کو بھی تو شریعت میں اکوموڈیٹ کیا گیا ہے نا, تمہارے لیے جواز ہے. مضاربت کا راستہ کھول دیا گیا, اپنا یہ سرمایہ کسی بھائی کو دو, وہ کام کرے گا. نقصان ہو گیا تو پورا کا پورا تمہیں برداشت کرنا ہوگا, اس لیے کہ تمہارا تو یہ سرپلس ہے اور وہ تمہارے سرمایہ سے اسی لیے کام کر رہا ہے کہ اس کے پاس سرمایہ ہے نہیں, اس کی وہ ضرورت ہے, تمہارا وہ سرپلس تھا. لہذا نقصان اگر ہوگا تو کلیتن تمہارا, ہاں نفع ہو جائے تو اس میں سے, اتنے ہی دنی تباہ ہو تم تو اس میں سے کچھ حصہ تم بھی لے لو, جائز ہے. لیکن یہ جائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. دو درجے تو آپ اوپر چھوڑ کر اس پر گرے ہیں. حلال ہے, مکروہ ہے, پسندیدہ نہیں ہے. ان دو کے اعتبار سے یہ, بلکہ میں ابھی عرض کروں گا, ان دو کے اعتبار سے یہ بھی ربا ہے. اس سے نیچے جائیں گے تو یوں سمجھیے کہ جہنم میں گئے آپ, اور اس سے نیچے یہ ہے کہ آپ کہیں اچھا یہ میرا سرمایہ ہے, تم کام کرو, مجھے اس سے غرض نہیں کہ تمہیں نفع ہو کہ نقصان ہو, فائدہ ہو کہ کچھ اور ہو, پوری رقم ڈوب جائے, میں نے تمہاری گردن پکڑ کے میں نے اپنے پیسہ وصول کر لینا ہے نفع سمیت. یہ ہے وہ جہنم, یہ تو وہ سود ہے, حرام حرام مطلق. لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے, قرآن مجید نے مکی سورت میں, سورہ روم میں, اس پہلی منزل کو بھی سود قرار دیا. لیکن یہ سود ہے روحانی اعتبار سے سود، قانونی اعتبار سے سود نہیں. اس کو یوں سمجھیے، میں نے چار سیڑھیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، چاروں سیڑھیوں کو اندر یہ ہوگا کہ پہلی سیڑھی سے دوسری اونچی ہے، لیکن دوسری سیڑھی تیسری کے مقابلے میں نیچی ہے، تیسری سیڑھی دوسری سے اونچی ہے لیکن چوتھے کے مقابلے میں نیچی ہے. تو یہ ریلیٹو معاملہ ہے. تو ربا بھی اصل میں دو ہے، ایک ربا یہ کہ انسان اپنی بچت کو مزید کمائی کا ذریعہ بنائے، جبکہ بچت کا اصل جو ہے مصرف وہ ہے قول لاف، وہ تو انفاق ہے، دے دو. اسلام کی روحانی اخلاقی ایمانی تعلیم تو یہ ہے. یہ بات ہے جس کے لیے میں نے آیات آپ کو سنائی تھی سورہ روم کی. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ناپ تول کے ساتھ دیتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ وہ فضل کا تصور ہے، تمہاری محنت پر دار و مدار نہیں ہے. کبھی شدید محنت کرتے ہو اور کچھ ملتا نہیں، کچھ اور بھی گنوا بیٹھتے ہو، اور کبھی گھر بیٹھے چھپر پھاڑے ملتا ہے. وہی آدمی، وہی ذہانت، وہی فطانت، وہی سمجھ، وہی تجربہ. ایک وقت میں حال یہ ہے کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا بنتا ہے، وہی شخص وہی تجربہ سب کچھ، اور سونے میں ہاتھ ڈالتا تو مٹی بنتا ہے. یہ تمہارے کسب پر نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون فآتِ القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. لہذا جس کے پاس کشادگی ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کشادگی کا اصل نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. قرابت داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو. ظاہرے کا خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ وجہ اللہ تو احسان کا معاملہ آ گیا نا، یریدون وجہہ، یہ ہے بہتر روش ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا جو ہی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. واولئک هم المفلحون، اور کامیاب ہونے والے تو وہی ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اور یہ جو تم دیتے ہو کہ وہ بڑھے، اس کے اندر اور ترقی ہو، انویسٹ کرو اس بچت کو، اس عفو کو، تاکہ لوگوں کے مال میں اس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے. لوگوں کے مال میں بڑھوتری کون سی ہے؟ ابھی اس آیت کو، سورہ روم کی آیت ہے، اس ربا پر کسی نے محمول نہیں کیا جس کی حرمت آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر. یہ وہ ہے اپنی بچت کو مزید کمائی کا ذریعہ بنانے کی ایک جو انسان کے اندر ایک ذہنیت ہے، یہ وہ ہے جس کی طرف تعبیر کیا گیا. فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. ہاں وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المفلحون، ہاں جو زکات کے لیے تم دیتے ہو، تزکیے کے لیے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے، تو وہ ہے کہ جو فلاح پانے والے. یہاں یہ ربا جو ہے، یہ ربا وہ ربا ہے جہاں انسان، یہ وہ رباوی ذہنیت ہے کہ جس میں انسان اپنی بچت کو مزید انویسٹمنٹ کا ذریعہ بناتا ہے، جو اس وقت کے ہمارے کیپیٹلسٹ سسٹم کے اندر کیپیٹل فارمیشن کی سب سے بڑی بنیاد ہے، جس کے لیے تبلیغ ہوتی ہے، جس کے لیے ساری تشویق ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے. اسلام کا نقطہ نظر فنڈامنٹلی یہاں ڈیفرنٹ ہے. باقی اس سے نیچے کا ربا جو ہے، توبہ توبہ، وہ تو سمجھئے جو اقبال نے کہا ہے، از ربا آخر چمی زائد فتن. اس ام الخبائث کے بطن سے کیا چیز تولد ہوگی سوائے فتنے کے؟ کس نہ دانت لذت قرض حسن، قرض حسن کی لذت جو ہے، کسی کو مال دیا آپ نے، اور اگر آپ نے دے ہی دیا تو وہ بھی قرض حسن ہے، لیکن کس کو؟ وہ اللہ کو قرض حسن ہے. انفاق اگر کیا آپ نے، صدقہ کیا، دے دیا، تو وہ بھی قرض حسن ہے، لیکن وہ قرض حسن ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، وہ قرض حسن اللہ کے نام ہے. ایک قرض حسن دنیا میں دینا ہے کسی کو، جس میں کہ آپ اپنی جو ہے وہ راس المال واپس لینے کے لیے یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے واپس مل جائے گا، ہاں اپنی ضرورت پوری کر لیجیے. حضرے با آخر چبی زائد فتن، کسن دانت لذت قرض حسن. حضرے با جا تیرا دل چوں فشت و سنگ، اس سود سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل روڑے اور پتھر کی طرح اینٹ کی طرح. آدمی درندہ بے دندان و چنگ, اور آدمی درندہ بن جاتا ہے, بھیڑیا بن جاتا ہے, اگرچہ اس کے وہ پنجے بھیڑیوں والے نہیں ہیں اور اس کے وہ دانت جو ہے بھیڑیوں والے نہیں ہیں, لیکن انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. یہ ہے سود اور پھر مضاربت. مضاربت جائز ہے, کم تر طبائے کم ہمت طبائے کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے اور اس کی بنا پر کوئی پروپوزیشن ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کو جب تک آپ نتھی کر کے نہیں رکھیں گے اس روحانی نظام کے ساتھ, اسلام اور ایمان کا جو چوری دامن کا ساتھ ہے اس کے اعتبار سے جب ویلیوز معین کریں گے تو وہ کچھ اور ہوں گے. اور وہ یہی ہے کہ وہ بھی ایک نوعیت کا روحانی سطح پر وہ بھی سود ہے, روحانی سطح پر تو قرض حسن ہے. اب اسی کو ذرا اپلائی کیجئے, یہ نقد کے اوپر تو بات جو ہے بڑی دو اور دو چار کی طرح ثابت ہو گئی یا واضح ہو گئی. زمین پر لائیے اس کو. زمین تو پروڈکشن سرمایہ اگر ہے یا تو وہ ٹریڈنگ میں ہوگا اور یا وہ انڈسٹری میں ہوگا. اور دوسرا مینز آف پروڈکشن سب سے بڑا اور سب سے قدیم سب سے پرانا وہ تو زمین ہے. زمین میں آپ کی زمین حق ملکیت, جیسے مال کا ہے ایسے زمین کا بھی ہے, کھیت کا بھی ہے, اپنی زمین ہے خود کاشت کیجئے. آپ کی زمین آپ کی محنت فبیا کیجئے, آپ کا سرمایہ آپ کی محنت کیجئے. اور اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے, آپ مل جل کر اپنا سرمایہ بھی جمع کر لیں محنت بھی جمع کر لیں, ٹھیک ہے, بہت عمدہ مبارک شراکت ہے. آپ مل جل کر اپنی مرضی سے اپنی زمینیں بھی جمع کر لیں, کلیکٹو فارمنگ کریں, خود محنت بھی جمع کریں, کیجئے, لیکن کیجئے اپنی مرضی سے. زبردستی ہوگی تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی, وہ فریڈم جو ہے اب وہ اس کا فیکٹر اس میں سے نکل گیا. جبری شراکت وہ بات ختم, جبری کلیکٹو فارمنگ بات ختم, لیکن اپنی مرضی سے کیجئے شراکت, زمین میں کیجئے شراکت, کاروبار میں کیجئے. اصل مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں سرمایہ کسی ایک کا ہے, کاروبار کوئی اور کر رہا ہے, محنت کوئی اور کر رہا ہے. اس میں بات آئی ہے کہ مضاربت تک تو بہرحال جائز ہے, اس سے آگے کا معاملہ سود ہے. اب غض الحرام, اسی طرح زمین کسی کی خود کاشت کرے, محنت کرو, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یافت حاصل کرو, لیکن زمین کسی کی کام کوئی اور کرے, یہ ہے مسئلہ وہی, سرمایہ کسی کا اور محنت کسی کی. اس میں ایک ہے مزارعت, اور ایبسولیوٹ مزارعت جو ہے جس میں بالکل یہی ہو کہ زمین ہے صرف میری, میں نے دے دی ہے, باقی سارا کام آپ نے کرنا ہے, بیج آپ کا, بیل آپ کے, ٹریکٹر آپ کا, فلاں آپ کا, محنت آپ کی. میں سمجھتا ہوں, دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جتنا بھی میرا مطالعہ ہے, یہ شے تو سب کے نزدیک مطلق حرام ہے. اس لیے کہ یہ تو خالص سود ہے. مضاربت کی ہر شکل حرام ہے, صرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک رحمہم اللہ, پھر امام شافعی بھی بہت حد تک. کھیت جو کھلا کھیت ہو اس میں ان کی بھی رائے وہی ہے, البتہ باغ کے ساتھ جو ہو جاتی ہے کاشت اس میں وہ بٹائی کے قائل ہے مضاربت. لیکن یہ جو مضاربت کا جواز کا معاملہ ہوا ہے, یہ فقہ حنفی میں صاحبین کی, انہوں نے شرطیں لگائی ہیں اضافی, اس کو خالص اس ایبسولیوٹ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے اس سے نیچے لائے ہیں کہ مالک جو ہے کچھ بیج بھی لگائے, مالک کے کچھ اور بھی انویسٹمنٹ بھی ہو, تاکہ اگر کوئی بربادی ہو جائے, فصل بگڑ جائے, تو صرف سارا بوجھ جو ہے وہ اس مزارے پر نہ آئے بلکہ مالک کا بھی تو نقصان ہو کچھ. یہ جو کوشش, یہ شرطیں لگا کر ہے شرائط جو اس کی جواز کی ہے. لیکن یہاں بھی غور کیجئے کہ مضاربت کی شکل بنی نہیں سکتی. مضاربت میں تو یہ کہ ٹوٹل لاس جو ہے وہ رب المال کا ہے, یہاں ٹوٹل لاس تو جا ہی نہیں سکتا زمیندار کے پاس, زمین تو اس کی جو کی تو قائم رہے گی, ایک فصل ہی گئی ہے نا, جبکہ سرمایہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے. زمین میں یہ تو نہیں ہوتا کہ 10 ایکڑ تھی تو اب 9 ایکڑ رہ گئی یا 8 ایکڑ رہ گئی یا بالکل ختم ہو گئی. تو خالص جو مضاربت ہے اس کے ساتھ اس کی پوری پوری جو ہے مشابہت ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ اس کا معاملہ انتہائی مشکوک ہے. یہ مشکوک میں ہلکا ترین لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ یہ قریب تر ہے سود کے. اور اگر وہ اصول سامنے ہو جو کہ دعو الربا والریبا، پھر تو اس کے قریب پٹکنا نہیں چاہیے. چھوڑ دو سود کو بھی، اور سود کی جس میں کوئی شکی والی شکل بھی بات پیدا ہو جائے کہ یہ سود سے مشابہ ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس محفل میں الحمدللہ کہ مولانا محمد تحسین صاحب تشریف فرما ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فرض کفایا علماء کی طرف سے انہوں نے ادا کیا ہے، ایک حجت قائم کر دی. موجودہ مروجہ زمینداری نظام اور اسلام کے موضوع پر ان کی تصنیف، جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کے پہلے حکمت قرآن میں ہم نے 15 اقساط میں اسے شائع کیا، کتابی شکل میں شائع کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تقلید کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، فقہ حنفی میں اس کے جواد کا فتویٰ ہے، عام آدمی جو ہے وہ ابھی بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑے حساس ہیں. اور ظاہر بات ہے زمیندار کیسے سنے گا؟ وہ تو جب میں نے شورا میں، میں نے جو غلطی سے کہہ لیجیے یا جس طرح بھی 2-3 مہینے گزارے تھے شورا، وہ مرحومہ شورا ضیاء الحق صاحب مرحوم کی، لیکن وہ ان سے کافی پہلے مرحومہ ہو چکی تھی، اس میں میں نے یہ کہا کہ خدا کے لیے سوچئے، اور جو بندوبست اراضی انگریز چھوڑ گیا تھا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے، بڑی اس کی سینکٹیٹی ہے. 2 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سنار کی کھٹ کھٹ ہے، اس سے کچھ نہیں بگڑا. یہاں نظام یوں کا تو قائم ہے، اور اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی بنیادی نہیں آ سکتی جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا. اور سیلاب ہمارا درہ خیبر تک پہنچ گیا ہے، یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کمیونزم کا سیلاب آ چکا ہے، آپ کے در پر دستک دے رہا ہے. تو یہ کیجئے کہ کم سے کم ایک کمیشن بنائیے جس میں جید علماء شامل ہوں، بندوبست اراضی کے ماہرین شامل ہوں. وہ بیٹھ کر طے کریں یا بندوبست اراضی طے کریں کیا شریعت کا تقاضا ہے، منشا ہے، کیا چاہتا ہے دین ہمارا. اس وقت ایک صاحب بہت بڑے زمیندار آئے تھے، آئیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو سب حنفی ہیں، اور حنفی ہونے کے ناطے ایسے تو مدارت بالکل جائز. بہت بڑے زمیندار جاگیردار آدمی تھے. میں نے کہا آپ کو خوب یاد آئی حنفیت اس وقت، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حرام مطلق ہے. نہیں بدوا ہمیں نہیں معلوم، حنفی فتویٰ وہ ہے، وہ موجود ہے. بہرحال الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چند ہی نسخے اس کتاب کے باہر ہیں، لیکن جو حضرات لینا چاہیں وہ لے سکیں گے. بہرحال یہ میں نے وہ اصول بیان کیے ہیں، سرمایہ کو چین کرنے کی کوشش ہے، محنت کو پروٹیکشن تحفظ، محنت ہی کو اصل شے قرار دینا. اگرچہ پروڈکشن میں سرمایہ لازمن رہے گا، زمین کے بغیر تو کھیتی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سرمایہ آپ کو ہر کاروبار کے لیے درکار ہے. فلسفیانی سطح پر یہ کہ سرمایہ پہلے تھا یا محنت پہلے تھی، اور محنت نے سرمایہ کو جنم دیا یا سرمایہ نے محنت کو جنم دیا، یہ میرے نزدیک بڑی دقیق فلسفیانہ بحث ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروڈکشن کی کسی پروسیس میں یہ دونوں چیزیں لگیں گی. اس میں بس شفٹ آف ایمفسس ہے کہ اس کے ہاتھ ذرا باندھے رکھو، اور یہ بہت بڑا جن ہے، اس کو کچھ بند رکھو، بوتل کے اندر قابو رکھو، ورنہ یہ آکاش میل بن کر پورے معاشرے کے اوپر چھا جائے گا. اسی میں مثلاً یہ کہ احتکار، سرمایہ ہی ہوگا تو احتکار ہوگا نا، سرمایہ کا ایک ننگا کھیل یہ بھی ہے. اسی میں اور مختلف شکلیں جو ہیں ان سرمایہ کے تحفظ کی، مثلاً انشورنس کو نوٹ کیجئے، یہ سرمایہ کا سب سے بڑا تحفظ ہے. ایک انشورنس تو ہے جو لائف انشورنس اور کچھ میوچل فنڈز جو ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس کے بارے میں سب گفتگو نہیں کر رہا. اصل انشورنس دنیا میں کب سے چلی ہے؟ سرمایہ کے تحفظ کا ذریعہ تھی. ایک تاجر ہے، اس تاجر نے لاکھوں روپے کا مال ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ کہیں بھیجا ہے، جہاز ڈوب گیا، وہ ختم ہو گیا، لہذا یہ کہ اس کو فوراً بالکل ختم نہ ہو جائے، وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے تحفظ جو ہے اس کے سرمایہ کا، وہاں سے یہ آئیڈیا چلا. اب ہوتا کیا ہے، کس وقت کیا ہے، ایک شخص 10 کروڑ کے سرمایہ سے کارخانہ لگاتا ہے، اس کارخانے کو لازماً آفات سماویہ کا بھی خطرہ موجود ہے، آگ لگ سکتی ہے، ختم ہو سکتا ہے، لہذا وہ اپنے کچھ سرمایہ کے تحفظ کے لیے وہ اس کو انشور کراتا ہے. انشور کوئی خیراتی تو ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے پریمیم دیتا ہے. پریمیم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ ڈالتا ہے. اگر ماچس کا کارخانہ تھا تو اس ماچس کی جو قیمت اب اس کنزیومر کو دینی پڑ رہی ہے، اس میں اس لکڑی کی قیمت بھی شامل ہے، وہ تلی کی اور اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہے وہ بھی ہے، اس پر جو لیبر لگی ہے وہ بھی ہے، پھر اس پر اس سرمایہ دار کے مستقبل کے تحفظ کا حصہ بھی شامل ہے، پھر اس کا اپنا نفع ہے، تب وہ جا کر کنزیومر کے پاس پہنچا۔ تو معنی کیا ہوئے کہ سرمایہ دار اپنے سرمایہ کے مستقبل کا تحفظ کنزیومر کی کاسٹ پر کر رہا ہے، اس لیے کہ جب دل میں آگ لگے گی تو وہ تو تباہی تو ہو گئی، اجتماعی سطح پر قومی دولت کا نقصان ہو گیا، لیکن سرمایہ دار اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے انالیسس، سیدھا سیدھا انالیسس، یہ ان کی ملی بھگت ہے۔ یہ بینکنگ اور انشورنس ساتھ ساتھ کیوں چلتے رہے ہیں؟ یہ دو ٹانگیں ہیں سرمایہ داری کی، تحفظ ہے سرمایہ کا، سرمایہ اپنا تحفظ چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس ایک فلسفے کے حوالے سے حل کریں گے تو باقی ساری چیزیں، اسلام سرمایہ کو تحفظ نہیں دینا چاہتا، اسلام محنت کو تحفظ دینا چاہتا، لیکن سرمایہ کو وہ کچھ فریڈم دیتا ہے کام کرے۔ اس میں کچھ اور چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہے، مثلاً فارورڈ ٹریڈنگ، یہ بھی وہی سرمایہ کا کھیل، پھر اس میں سٹا سپیکولیشن، اس میں جوئے کا ایلیمنٹ شامل، یہ تمام حرام تر حرام، ایک کے اوپر سطح حرام کی، اور وہ مرکب حرام بن کر پورا کاروبار ہمارا جو اس وقت حرام پر ہو رہا ہے، یہ بھی وہ سرمایہ کا ننگا کھیل ہے، دیا دیا لیا لیا، نہ کچھ دیا نہ لیا، اور وہ چڑھ رہے رگے اس کے اوپر، گیند مال ابھی تیار نہیں ہوا ہے، سودے اس کے کئی ہو چکے ہیں، کئی ہاتھ بدل چکا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ نفع کی جو ہے تہ پر تہ چڑھتی چلی جا رہی ہے، جب تک کنزیومر تک پہنچے گا نہ معلوم سرمایہ دار نے اس میں کتنا کچھ پیسہ بنا لیا۔ پھر یہ کہ فارورڈ ٹریڈنگ میں اسپیکولیشن، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فارورڈ ٹریڈنگ کے اندر آپ نے 10% دیا، 20% دیا، سودا کر لیا، اوور ٹریڈنگ ہو رہی ہے، یہ سرمایہ کی اس لعنت کو آپ نے اور ضرب دیا ہے اس فیکٹر کے ساتھ کہ آپ اوور ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اتنا سرمایہ آپ کا نہیں ہے جتنی کہ آپ زیارت آپ کر رہے ہیں۔ اور نمبر دو، اسپیکولیشن وغیرہ اور فارورڈ ٹریڈنگ کے لیے اسلام نے ایک صرف شکل رکھی صحیح، بیع سلم، کرنا ہے تو مستقبل کا سودا ٹوٹل پیمنٹ اسی وقت ہوگی، تاکہ کم سے کم وہ اوور ٹریڈنگ تو نہ ہو۔ آپ کو 1000 من گندم لینی ہے مئی کے مہینے میں، ٹھیک ہے کر لیجئے سودا، 100 روپے من ہے تو دے دیجئے وہ ساری رقم، ٹوٹل پیمنٹ، ابھی ڈاؤن پیمنٹ، پرسنٹ سے نہیں بلکہ یہ کہ پوری ٹوٹل پیمنٹ، بیع سلم اسی کا نام ہے، کوئی اور صورت بحث کو فارورڈ ٹریڈنگ کی جائز نہیں۔ ایک اور کوشش، مڈل مین کو درمیان سے نکالنے کی کوشش، حدیث آتی ہے بار بار مختلف طرق سے، پڑھی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے لیکن کبھی غور نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ تو یہ باقاعدہ ایک واقعہ ہوا ہے، ایک لطیفے کے انداز میں، میں بہت بڑے عالم دین سے ملنے گیا لاہور میں، شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حدیث کا درس دے رہے تھے، میں بیٹھ گیا، لا یبیعو حاضرون لبادن، لا یبیعو حاضرون لبادن، متعدد طرق سے ایک ہی حدیث آ رہی ہے، متن ایک ہی ہے، درس ہو گیا، دعا مانگ لی، بچے چلے گئے طالب علم۔ اس کے بعد میں نے کہا مولانا یہ حدیث کی روشنی میں یہ آڑت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو پہلے تو میں چونکا، انہوں نے پوچھا آڑت کیا ہوتی ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ علم میں نہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تجاہل عارفانہ ہو، واللہ عالم۔ میں نے جب یہ کہا کہ جی اس طرح منڈیاں بنتی ہیں، سبزیوں کی منڈیاں ہیں، اجناس کی منڈیاں ہیں، یہ پھلوں کی منڈیاں ہیں، وہاں پر آڑتی اپنا اڈا جما کر بیٹھتا ہے، وہ مال خریدتا نہیں، وہ باہر سے لوگ مال لاتے ہیں بیچتا ہے اور کمیشن لیتا ہے اس بیچنے والے سے بھی خریدنے والے سے بھی، لگے یہ تو مطلقاً حرام ہے۔ بتائیے کس نے جائزہ لیا کہ ہمارے کاروبار جو ہے ان میں سے کون سی پروپوزیشن جو ہے بزنس پروپوزیشن وہ جائز ہے، کون سے ناجائز ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک خاص دینی جماعت میں اس کی بڑی پھر تحقیق ہوئی تھی اور بڑی تفتیش کر کے ایک تشویش پیدا ہو گئی تھی، تو نتیجہ یہ نکالا گیا تھا، میں تو چونکہ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں میں فقہ اسلامی کا میں ماہر نہیں ہوں، ماہر کا میں طالب علم بھی نہیں رہا ہوں، میرے پاس یہ چیزیں زیادہ تر بس پڑھی کچھ ادھر ادھر کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں، معلومات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ ایک جماعت کے اندر دینی جماعت میں بہت بحث اور تحقیق اور تفتیش کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دو طرفہ کمیشن والی آڑت تو بالکل حرام ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. البتہ ایک طرفہ کمیشن جو ہے وہ وکالت ہے کہ آپ پرچیزر کے وکیل بن کر پرچیز کر رہے ہو تو کمیشن لے لیجیے، یہ وکالت ہے اصل میں. یا اگر آپ جو سیلر ہیں اس کے وکیل بن کر اس کا مال سیل کریں تو اس کی کمیشن لے لیں. اگرچہ حدیث جو ہے وہ اس دوسری پوزیشن جو ہے اس کو بھی متن جو ہے اس کا وہ کور کر رہا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں. اس کا اصل میں منشا کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو باہر کا مال خرید لیجئے، دکان میں رکھیے، اب لوگ آپ سے آگے خرید لیں گے، بات ختم ہو گئی. یہ جو اڈا بنا کر بیٹھ گئے، اور پھر دیکھیے اس میں خباثت پر خباثت ایڈ اپ ہوتی ہے. ہر آڑتی جو ہے وہ ایک بینکر بن گیا ہے، وہ اپنے علاقے کے زمینداروں کو کاشتکاروں کو ایڈوانس دیتا ہے، اور ایڈوانس دے کر اس کو پابند کرتا ہے کہ میرے یہاں تمہارا مال آئے گا. گویا کہ اس قرض کا ایک سلا وہ لے رہا ہے اس شکل میں کہ وہ پابند ہو گیا ہے کہ وہ مال اسی دکان پر لائے گا، اور وہ کمیشن لازمن اسی کو ملے گا. تو اس میں اب صرف آڑت نہیں رہی ہے اس حدیث کی روح سے جو میں کہہ رہا ہوں لا یبیع حاضر لباد، بلکہ یہ کہ اس سے بڑھ کر اس میں بینکنگ شامل ہوگی. وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک کے اوپر دوسرا ردا جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا. تو میں جو کچھ اس وقت عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ کہ فلسفے کو سمجھ لیا جائے. اسلام کا ایک تو ہے اوپر کا نظام، قل العفو والا نظام، وہ تو اس سے اونچا کوئی سوشلزم دنیا میں ہو سکتا ہی نہیں، کسی انسانی تصور میں نہیں آ سکتا. وہ تو ہے ایمانی، احسانی، اخلاقی ایک تعلیم. ایک ہے اسلام کا معاشی نظام قانون کی سطح پر، فقہی سطح پر، وہ ایک کنٹرولڈ اور مینیجڈ کیپیٹلزم ہے. مینجمنٹ والا حصہ اس کا وہ زکات اور عشر والا ہے. اس میں البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس پر اجماع ہے ہمارے فقہا کا کہ اگر کسی وہ صورت ایسی ہو کہ وہ جو فقراء ہیں معاشرے کے، ان کی ضروریات زکات اور عشر وغیرہ سے پوری نہ ہو رہی ہو، کفالت کی شہریوں کی ذمہ داری، تو زائد بھی جبرن لیا جا سکتا ہے مالداروں سے. یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ بن گئے اسی شرح پر، وہ ایک نارمل شرح ہے، لیکن زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جو ہے جو محتاج ہے ان کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے شدید، اگر وہ پوری نہیں ہو رہی. بہرحال وہ مینجمنٹ جو اسلام نے اس وقت کی تھی، اور اس میں جو ہے اسلام کی کنٹریبیوشن ذہن میں رکھیے، جس تک کہ ابھی ان کی رسائی نہیں ہوئی، کہ اس میں ساتھ ہی اس غیرت کو اور اس حمیت اور اس مروت انسانی جو ہے اس کو اپیل کیا گیا ہے کہ مت لو، اس کے لیے وہ جو ارج ہے کہ کام کرو، محنت کرو. الکاسب حبیب اللہ، اللہ جو بھی محنت کرے، کوشش کرے، کمائے، وہ تو اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب ہے. محنت کرو. ہم نے کبھی اپنے اسکول میں وہ حکایت پڑھی تھی، وہ زمانہ وہ تھا، ابھی انگریزی دار حضور کا نام نہیں تھا اس میں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا سوالی، بڑے متاثر ہوئے، بہت ہی عمدہ بات تھی، بعد میں معلوم تو حضور کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا، سائل آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا کہ بس یہ پتہ نہیں کوئی کیا چیز تھی، میرے پوری واقعہ نہیں ہے، لاؤ بیچو. بیچ دیا، اس کا آدھا دیا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو دے دو، آج دن کے بھر کے کھانے کا تو انتظام ان کا کرو، اور آدھے سے وہ ایک دستہ جو ہے وہ کلہاڑی کا پھل وہ خدوایا مارکیٹ سے، اور دستہ اپنے دستے مبارک سے اس میں ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ لکڑیاں کاٹو، محنت کرو، لے کر آؤ، بیچو، عزت کے ساتھ اپنی روزی کماؤ. کچھ عرصے کے بعد آئے کہ وہ خوشحال ہیں. یہ تعلیم جو ہے اخلاقی، اب یہ اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر وہ ایلیمنٹ شامل نہ ہو، پھر اس ویلفیئر کا وہ حشر ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے ممالک کے اندر. اس چیز کو علیحدہ رکھتے ہوئے بھی کہ اس میں بےمانیاں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ویلفیئر بھی لے رہے ہیں، وہ بھی سب ہو رہا ہے، اور ہمارے پاکستانی جو کچھ کر رہے ہیں سویڈن میں اور ڈنمارک میں، وہ تو اللہ اللہ، وہ تو غیرت اور شرافت اور حمیت نام کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، اور بڑے عیش سے، بڑے فخر سے، کیا ہمیں مل رہا ہے، اتنا مل رہا ہے، خیرات پر جی رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ، اور اسی کی وجہ سے چپکے ہوئے وہاں سے نکل نہیں سکتے، حالانکہ فیملی لائف شیٹر ہو رہی ہے، برباد ہو رہے ہیں، خاندان ختم ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ویلفیئر ہے. آدمی جب کمینگی اور بے غیرتی کا عادی ہو جائے تو بطن الارض خیر لکم من ظاہرہا، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میں اگر نہ آتا تو جہاں سے میں قائل ہوا وہاں کا کہ ایک اعتبار سے وہ لوگ اس بلندی تک پہنچ چکے ہیں. اور وہ ماننا پڑتا ہے کہ صحت میں تعلیم میں برابر. دوسری طرح یہ اس کی پستیاں. بہرحال اسلام نے اس کو زکات اور روشن سے اس مینجمنٹ کو پورا کیا. کفالت اپنے ذمے لی کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت اسلامی ریاست کے ذمے ہے. اس کے لیے اس کے پاس سورسز کیا ہے, فنڈز کیا ہے, زکات ہے, روشن. باقی فری چلو اب آؤ محنت کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو, دکان سے, زمین سے, کارخانے سے, انٹرپرائز ہے, انسینٹو ہے, محنت ہے. اس میں البتہ اس سرمایہ کو ذرا اس کو چین کرو, اس کو زنجیر پہنا کر رکھو. یہ جن جو ہے یہ کچھ ضرورت سے زیادہ لگ پھول کھیلے, یہ پھر آکاش بین بن جائے گا, تباہ کر کے رکھ دے گا اس پورے معاشرے کو. اور اس کے لیے یہ مختلف تدبیریں جو اختیار کی گئیں. اس کے علاوہ اخلاقی تعلیمات میں جو بھی یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا توازن معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, اسراف اور تبذیر کی مذمت, تعیش کے اوپر پابندی. آپ سیکشول جو بھی جذبہ ہے انسان کا اس کو ایکسپلوائٹ کر کے کمائی کر رہے ہوں وہ حرام. انسان کی کمزوریوں کو ایکسپلوائٹ کر کے کمائی کرنا, یہ شرابیں پلا پلا کر, اور یہ جو توبہ آپ نے شراب کی تو کہیں دادی پردادی ہیروئن آ گئی ہے, یہ وہ اس کو انسریہ بنانا کمائیوں کا, یہ تمام چیزیں دوسری ہیں. یہ تو ابھی یوں سمجھیے کہ اور کتنے پہلو ہیں اس نظام کے کہ اگر آپ نے دولت جمع کر بھی لی تو کیا کریں گے آپ, نہ عیاشی کر سکتے ہیں نہ اپنی دولت کا اظہار کر سکتے ہیں, اور اس پر قانون سازی ہو سکتی ہے. شریعت کے اندر جو ہے آپ کے اوپر پدغن نہیں ہوگی, آپ طے کر دیں گے کہ اس سے زیادہ بڑا مکان نہیں بنایا جائے گا. اس لیے کہ یقیناً اس سے معاشرے کے اندر ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہوتی ہے, احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. تبذیر کی کیوں اتنی مذمت ہے؟ ایک ہے اسراف, یعنی آپ کی ضرورت ہے, ضروری ہے آپ کے لیے کچھ ہے, لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ اس پر خرچ کیا ہے. غذا آپ کی ضرورت ہے, آپ نے بجائے ایک سالن اور روٹی کے آپ نے دس دس کھڑے پکائے ہوئے, یہ اسراف ہے. لیکن ایک ہے تبذیر, بلا کسی ضرورت کے محض اپنی دولت کے مظاہرے کے لیے, اور جب آپ لگاتے ہیں, جس طرح شادیوں کے اندر ہوتا ہے اور مختلف معاملات کے اندر, یہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. کیوں ہے؟ اس میں بھی دیکھیے, نوٹ کیجئے, شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں بیان کیا گیا خمر اور بیسر کے حوالے سے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس خمر اور میسر کے ذریعے سے تمہارے اندر باہمی دشمنی اور بغض پیدا کر دے. یہی کام تبذیر سے ہوتا ہے. ایک شیخ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ملینئر کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اور ایک جناب ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھی جو ہے وہ کہیں نور بنی ہوئی ہے, اور ایک ایک پتے کے ساتھ ایک ایک بلب اور کمکما لگا ہوا ہے. اسی سیٹ کا کوئی شوفر بھی ہے, کوئی دربان بھی ہے, کوئی چوکی دار بھی ہے, کوئی باورچی بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بچی جو ہے وہ بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکتے ہوں, کہ کوئی بنیادی ضروری چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کے پاس نہیں. کیا ہوگا؟ اس کے احساسات کیا ہوں گے؟ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا موقع ملنے پر وہ جو سیچ ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ یہ ہے وہ بغض اور عداوت. لہذا تبذیر, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اب اگر یہ پابندیاں لگیں گی تو کاہے کے لیے پھر آدمی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ دولت جمع کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں, سیکنڈریلی اس کے اندر ایک توازن اور اعتدال پیدا کرنے والے ہیں. باقی جہاں تک اس کا بنیادی فلسفہ ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں. اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا, کوئی دعویٰ نہیں ہے میرا اس میں, صرف یہ کہ چند اصول قرآن مجید نے ایک اصول دیا, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے اغنیا ہی کے مابین گردش میں رہے. اس کے آئے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن جو ہے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے. اس کا یہ نظام ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے جہاں تک اصول و مبادی کا تعلق ہے, اور جو اس کا فلسفہ یا اس کی حکمت میں سمجھ پایا ہوں. باقی تفاصیل کا معاملہ واقعی ایسا ہے کہ میں اس کے بارے میں خاص طور پر جدید اقتصادی مسائل اور پیچیدگیاں اور کرنسی اور کرنسی کا معاملہ اور مانیٹری یہ سسٹم اور فسکل سسٹم, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا ہیڈیک ہے اور ان کی محنت اور مشقت ہے کہ ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. باقی ان بنیادی باتوں سے متعلق کوئی بات ہو تو میں حاضر ہوں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.